ہوگا دوسرے مصدر سے. تو کیا ہم تم سے نصیحت کو جانے دیں یعنی روک لیں یا صرف اس اعراض اور درگزر کے لیے کرتے ہوئے کہ تم تو مصرف لوگ ہو ان کو نصیحت کرنے کا کیا فائدہ؟ صفحن کہ میں نے بھی وہی ہٹ جانا راستے سے, یا شاہ صاحب نے اعراض کرنا کیا ہے, اور صفحہ ان ہو تو پھر اس کا معنی بھی معاف کرنا ہی ہوتا ہے. یعنی اس بات کو جانے دیں ہم کہ نصیحت تمہیں نہ کی جائے محض اس وجہ سے کہ تم قوم مصرفین ہو, تو تمہارا مصرف اور حد سے گزرا ہوا ہونا اس بات کو مانے نہیں ہے کہ تمہیں نصیحت ہی نہ کی جائے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ.
یہ صفحن کی جو نصب ہے یہ کس اعتبار سے؟
کس کی
صفحن؟
میں نے یہی کہا ہے نا کہ صفحہ ہے یا صفحہ ہو کا میں نے بھی ہوتے ہیں الگ ہو جانا, راستہ دے دینا کسی کو گزرنے کا, اسی سے پھر اس کے معنی معاف کرنے کے بھی پیدا ہوتے ہیں. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ پڑھا ہے آپ نے, اور مزے کی بات ہے کہ ضرب کے ساتھ بھی ان کا صلہ ہے تو یہی معنی ہوتا ہے, ضرب ان ہو, لیکن اس کا جو وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ, اور کتنے ہی یا بہتیرے, کیونکہ من کا لفظ آیا نبی پر, اور بہت سے نبی ہم نے بھیجے پہلے لوگوں میں. وَكَمْ مِن نَبِيٍّ أَرْسَلْنَا فِي الْأَوَّلِينَ, بہت سے نبی بھیجے پہلے لوگوں میں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی, یا نہیں آتا تھا کر لے ماضی کے کسی کے لحاظ سے, مگر یہ کہ وہ اس کا استہزاء کیا کرتے تھے. استہزاء کے بعد بے کا صلہ ہوتا ہے, یعنی إِلَّا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ, وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا, پس ہم نے برباد کر دیا, ہلاک کر دیا ان کو جو ان سے زیادہ سخت تھے بلحاظ گرفت کے. اشد اہلکنا کا مفعول ہے, منہم اشد منہم بط منہم ان سے زیادہ سخت, بطشن بلحاظ بطش کے, بطش کے اصل معنی گرفت کے ہی ہوتے ہیں. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جبارین بارہویں پارے میں آیا تھا, تو بطش ان بطش ربک لشدید گرفت کے معنی میں آتا ہے, تو زیادہ پکڑنے والے تھے سخت, یعنی سخت گیر لوگ تھے یا ڈکٹیٹر تھے یا کیا ظالم تھے, سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں, قوت والے تھے. وَمَاوَا مَثَلُ الْأَوَّلِينَ, اور پہلے لوگوں کا بیان گزر چکا ہے, مَاوَا یَمْدِي گزر چکا, مثل کے معنی ڈسکرپشن کے ہوتے ہیں یا مثال اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں, لیکن زیادہ اس کا معنی قصہ داستان وغیرہ یا بیان کا کیا جاتا ہے. مَثَلُ الْأَوَّلِينَ پہلے لوگوں کا بیان, پہلے لوگوں کا قصہ, پہلے لوگوں کا وصف اس سے پہلے گزر چکا ہے یعنی بیان ہو چکا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اور اگر تو ان سے پوچھے گا, ان شرطیہ ہے, من خلق السماوات والارض, کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, لَيَقُولُنَّ, تو وہ سب یہ کہیں گے ضرور, خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ, ان سب کو پیدا کیا ہے بڑی زبردست غلبے والے اور علم والے خدا یعنی اللہ نے. تو خلقہن کی جو ضمیر آئی ہے, ممکن ہے لیقولن اور خلقہن کا وہ ردم اس سے بنتا ہے ایک طرح کا, اور ہو بھی سکتا تھا کہ السماوات والارض کے لیے, یا واحد مؤنث ضمیر بھی آ سکتی تھی, جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے, تو ان کے لیے ضمیر جمع مؤنث آئی ہے. ویسے بھی مؤنث ہی ہیں دونوں کے لیے, ضمیر بھی آئی ہے اور جمع مقصر کے لحاظ سے جمع ہے, بہرحال بے جان کی اس لحاظ سے بھی مؤنث ہو سکتی تھی, واحد بھی ہو سکتی تھی, خلقہا بھی ہو سکتا تھا, لیکن شاید لیقولن کے ساتھ خلقہن کی ایک بڑی مناسبت ہے لفظی, جسے تجنیس لفظی ایک طرح کی کہتے ہیں. الذی جعل لکم الارض مہدا, وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا ایک بستر. مہد میم ہے دال, مہد کے لفظی میں نے پھیلانا ہوتے ہیں, مصدر کے میں نے مہد یمہدو, والے انفسہم یمہدونا, سورت الروم میں آیا تھا غالباً, پھیلانا. پھر بستر وغیرہ کے معنوں میں مہاد آتا ہے, زمین کو تو اس نے بنایا تمہارے لیے بستر ہی کر لے, جیسے ہوتا ہے مہاد اور مہد ہم مانا ہے. وجعل لکم فیہا سبلاً, مہد تو مصدر ہے, مہاد بھی جمع تو نہیں ہے, ہے وہ بھی مصدر, یا ممکن ہے ظرف ہو, ظرف تو نہیں بنتا مفعال, نہیں مفعال کا تو وزن ہی نہیں ہے, مہاد ہے وہ بھی مصدر ہی ہے. ثلاثی کے مصدر بھی تو کئی کئی وزنوں پہ ہوتے ہیں نا. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا, اور اس نے تمہارے لیے اس میں بنائے راستے, سبل سبیل کی جمع ہے، زمین میں راستے بنائے، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ، زمین میں راستوں سے کیا مراد ہے؟ چلنے پھرنے کے راستے، اور یہ کہ بعض نشانات اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں زمین میں جو انسان کے لیے مثلا کہیں خاص قسم کی ٹوپوگرافی میں راستے کا کام دیتی ہیں، پہاڑی علاقوں میں مثلا دریاؤں کے کنارے کنارے راستہ چلتا ہے، اسی طرح سے صحراؤں میں اور ایسی زمینوں میں جیسی پٹھوار کی ہوتی ہے یا کچھ، تو وہ کچھ نشانات کا ایک سلسلہ، زمین کو اس طرح سے اس نے بنایا ہے، یا بہت آگے لیں تو پھر انسان کو بعض حصوں میں سڑکیں بنانا نسبتاً آسان ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے پر، یا ریلوے ٹریک بچھانا، یا تو زمین میں ایسی چیزیں رکھی ہیں جو راستے کا. عربوں میں کیا تھا یہ اس ماحول اور اس پس منظر میں اس آیت کو سمجھے، تو ان کے لیے وادیاں راستے کا کام دیتی تھی، جب بارش ہوتی ہے کیونکہ وہاں مستقل دریا تو نہیں ہوتے، کبھی کبھی بارش ہوتی ہے، تو صدیوں کے عمل سے ان بارشوں نے ایک طرح کے راستے بنا لیے ہیں جو بیڈ ہیں ایک طرح کے دریاؤں کے، خشک پڑے رہتے ہیں، آ جائے طوفان پلکو نالے کی طرح تو اچانک آ جائے، ورنہ خشکی رہتی، لیکن مدتوں کے اس پانی کے بہنے اور بیڈ بننے کے عمل نے ان کو نرم بنا دیا تھا، اور چنانچہ اونٹوں کے لیے وہ بنی بنائی سڑکوں کا کام دیتی تھی اور ہموار بھی ہوتی تھی. اس طرح سے یہاں جو سبلن کا ذکر آیا شاید اس کی طرف بھی اشارہ ہو. بہرحال اپنے اپنے مخصوص پس منظر کے لحاظ سے سبلن کا، پہاڑی علاقے میں جائیں سوات دیکھیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ راستے تھے جہاں سے بابر اور سکندر اور وہ گزرے تھے، سڑکیں تو نہیں تھیں، گھوڑوں پر سفر کرنا تو صرف وہ دریاؤں کے کنارے ہی کام دیتے تھے راستے کا، اللہ میاں نے پہاڑوں میں وہ راستے بنا رکھے ہیں، انسان نے ان سے کام لیا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے ایسے بندوبست زمین میں کیے ہیں کہ تم راستے بنا سکتے. والذی نزل من السماء ماء، اور وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، بقدر ایک خاص اندازے کے مطابق، قدر اندازہ، فانشرنا به، پھر ہم نے زندہ کیا اس کے ذریعے سے، به بے سببیا، انشر ینشرو پھیلانا کے معنوں میں بھی آتا ہے، ویسے ثلاثی ہوتا ہے نشر ینشرو پھیلانا، اور انشر ینشرو باب افعال میں آئے تو یہ خاص طور پر مردے کو زندہ کرنے کے بارے میں آتا ہے، اور عجیب بات ہے کہ مصدر نشور ہی رہتا ہے، انشار نہیں رہتا، یعنی انشر ینشرو عموماً مصدر اس کا نشور آتا ہے جو کہ بغیر ثلاثی کا مصدر ہے. یہ مفعول مطلق کی عجیب عجیب مثالیں ملتی ہیں، بعض دفعہ تو بالکل دوسرے باب اور دوسرے مادے سے اور مفعول مطلق ایک کا استعمال ہو جاتا ہے، جیسے یہ ہے صلا صلاتن، حالانکہ تسلیہ ہونا چاہیے، یہ تو خیر باب مادہ وہی ہے کم از کم. تو فانشرنا بہ بلدتم میتا، اس کے ذریعے سے ہم نے زندہ کیا مردہ بستی کو. بلدتم میتن میں قابل ذکر چیز یہ ہے اعراب کی کہ بلدتن مؤنث ہے اور میتن مذکر ہے، حالانکہ صفت موصوف ہے، اور یا تو ہوتا میتتن، میتتن نہیں ہوتا، تو شاید اس لفظ سے اجتناب کیا کیونکہ میتا کا قرآن کریم کی اصطلاح میں خاص معنی ہوتا ہے مردار جانور، اس لیے بستی کو میتن کہہ دیا ہے مذکر بنا کر، جیسے بلدن کے معنوں میں لے کر میتن، ورنہ مؤنث اس کا میتتن اور میتتن ہونا چاہیے. ہاں جی زندہ کیا، دوبارہ زندہ کیا بلکہ اس کے معنوں میں آتا ہے میتن، یعنی اس کی صفت مذکر آئی ہے، غالباً میتتن اس لیے نہیں لگائے گی کہ میتتن میں ایک اور صورت پیدا ہو جاتی تھی، مردار بستی پھر ترجمہ بن جاتا، اور اس کی بجائے بلدن میتن کہہ دیتے، وہ موضوع سا تھا لیکن بس معنی بلد کا لے کر اس کی صفت جو ہے وہ اس طرح سے ہے. یہی تو قرآن کریم میں وہ کتابیں اسی لیے تو لکھی گئی ہیں کہ جناب اس کے سٹائل میں یہ بات ہے، اور یہ بات اس لیے نہیں ہے کہ دھاندلی ہے، نہیں، عربوں کے سٹائل میں یہ چیزیں پائی جاتی تھی. یہ جو ہمارے مدرسوں میں حماسہ وغیرہ اور مفضلیات پڑھنے کا رواج پڑا ہے نا، اس کی وجہ اصل یہی ہے کہ ٹھیک ہے ان کی تو وکیبلری اپنی بھاری بھرکم ہوتی ہے، جگہوں پہاڑوں دریاؤں کے نام ہی اتنے آتے ہیں کہ آدمی پڑھ کے ہی حیران ہو جاتا ہے. تو آج کل میں وہ بکری کی موجم پڑھ رہا ہوں، اس میں جناب ہزاروں مقامات، اور پھر وہ شعر دیتا ہے کہ اسی مقام کی طرف فلاں شاعر کے اس شعر میں اشارہ، تو نام ہوتے ہیں لیکن اصل بات ان کے سٹائل کی ضرور آتی ہے. صرف حماسہ کا باب ہی پڑھ لے تو کافی حد تک آدمی مانوس ہو جاتا ہے کہ واقعی قرآن کریم میں اسی طرح غائب سے حاضر کی طرف چلا جانا، حاضر سے متکلم کی طرف چلے جانا، ضمیروں کا لفظ ایک مذکر ایک مؤنث لے آنا, پھر وہاں بھی وہی توجیہات ہوتی ہیں, تو ان کے کلام میں یہ بات پائی جاتی تھی. بلدت میتن, مردہ زمین, میت کی جمع اموات بھی ہوتی ہے, موتا بھی ہوتی ہے, اور میتن کی جمع البتہ میتون ہوتی ہے. میں نے ایک یہ میتن اور اس کی جمع تو ہے سالم میتون, لیکن میتن کی جمع اموات, کیونکہ مادہ اس کا میم واو تے ہی ہے, اور موتا موتا بھی اس کی جمع ہے. معنی ایک ہی ہے, یعنی میتن سے میتن بن گیا, اسی سے می واو اڑا دی تو میت بنا دیا, اور اس طرح سے یعنی عربوں کا استعمال ہے مادہ. اگرچہ یہ ماتا یا مات بھی استعمال ہوتا ہے ورب تو, لیکن مادہ اس کا بہر صورت میم واو تے ہی ہے. میتن کی جمع اموات بھی ہے, قرآن میں کریم میں استعمال ہوئی ہے, اور موتا بھی, یہ دونوں جمع قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہیں. میتن کی جمع البتہ میتون ہے, وہ بھی ہم نے پڑھا تھا انک میتن و انہم میتون, وہ بھی مردہ کے معنی میں, البتہ میتا کے معنی شریعت میں اور ہے, ایکسیڈنٹ وغیرہ میں مرا ہوا جانور, یا غیر شرعی ذبیح شرعی جس کا نہ ہوا ہو. کذالک تخرجون, اسی طرح سے تم نکالے جاؤ گے. یہ اخراج یخرجو تو میں نے بھی مردہ زندہ کرنے کے ہی ہوتے ہیں, ونخرج الموتا اس طرح سے قرآن کریم میں آیا ہے, شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں بھی یہی آیا, وہ اخرج الموتا بیز نہیں, وہ یہ شاید نہیں لفظ آیا, وہ احی الموتا ہے, احی الموتا بھی ہے بیز نہیں, ٹھیک ہے. کذالک
تخرجون میں رکی آتا ہے اور مائدہ میں اخرج
الحیہ. اچھا, خود اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ تو بار بار آیا نا, یخرج الحیہ من المیت و یخرج المیت من الحیہ, تو یہاں ان معنوں میں یعنی تخرجون حیاً, اصل میں یہاں ایک لفظ گویا کہ معذوف ہے, تم نکالے جاؤ گے زندہ ہوتے ہوئے یعنی قبروں میں سے. والذی خلق الازواج کلھا, وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے جوڑے سب کے سب, کلھا تاکید کے لیے آیا ہے اور ہا کی ضمیر ازواج کے لیے ہے. خلق الازواج کلھا, اس نے جوڑے پیدا کیے سارے کے سارے یعنی ہر چیز کے. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون, اور بنایا تمہارے لیے کشتی میں سے یا کشتیوں میں سے, کیونکہ فلک جمع بھی ہو سکتا ہے, واحد اور جمع اس کی ایک ہی ہے, والانعام اور مویشیوں میں سے, ما ترکبون وہ جس پر تم سواری کرتے ہو, کشتیوں میں سے اور انعام میں سے, مویشیوں میں سے بھی بعض ایسے ہیں, مثلا اونٹ تو ہے, بعض بھینس وغیرہ سے بھی اور گائے سے بھی بار برداری کا کام بھی لے لیتے ہیں خانہ بدوش. لتستو علی ظہورہ, تاکہ تم ان سے سواری کا کام یوں لو کہ ان کی پیٹھوں پر تم اچھی طرح متوازن ہو کر بیٹھ جاؤ. یہاں استوا علی اپنے بالکل لفظی معنوں میں آیا, اور جہاں اللہ کے لیے آیا وہاں تو خیر بہرحال یا تو معنی پھر بدل دیتے ہیں کہ یہ استعارے کی زبان ہے, یا اس لیے معنی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے لفظ تو یہی ہے لیکن اللہ کے استوا کی کیفیت ہم نہیں جانتے. تو تستو استوا یستوی کا مخاطب کا صیغہ ہے, لتستوون تھا, دو واؤ کو لکھا ایک کی شکل میں جاتا ہے اور نون تو گر گیا لام کی وجہ سے, تاکہ تم, اور استوا اعلیٰ دونوں اس صلہ کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے ڈٹ کر بیٹھ جانا, سنبھل کر بیٹھ جانا کہ اب آدمی سواری پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جائے جیسے اونٹ گھوڑے وغیرہ کی سواری ہو, یعنی بیلنس اپنا پورا قائم کر کے ٹھیک بیٹھ جائے, تو اس کو کہتے ہیں استوا اعلیٰ, کہ اب وہ نہ ادھر گر رہا ہے نہ ادھر گر رہا ہے بلکہ پوری طرح قابو ہو کر بیٹھ گیا ہے. تو لتستو علی ظہورہ, تاکہ تم اس کی پیٹھ پر جم کے بیٹھ جاؤ یا بیٹھ سکو. اب یہاں بھی دیکھیے عجیب بات ہے کہ ظہور ظہر کی جمع آئی ہے. اچھا, تو چلیے ان جانوروں کی پیٹھیں اور وہ تو مراد ہو سکتا تھا, لیکن ضمیر واحد ہے, حالانکہ ہونا چاہیے تھا ظہور ہا یا ظہور ہن, تو اور یا پھر ظہور کو واحد کرتے الا ظہر ہا, تب بھی ہمارے جیسا بگنر ترجمہ کرے تو وہ یہی کرے گا الا ظہر ہا, لیکن یہاں ان کی پیٹھوں کی تو کر دی ہے جمع اور مضافلے کر دیا واحد, پھر اب ناوی بیچارے جو ہے وہ یہی کہتے ہیں جی اس سے مراد یہ ہے, اس سے مراد یہ ہے. قرآن کریم بہرحال بڑے کا کلام ہے, اور یہ نہیں ہے کہ یہ غلطی ہو, اسی لیے انہوں نے کہا جی دیکھیے شاعر یوں کرتے ہیں, بلکہ قرآن مجید کو تو وہ پھر بھی کہتے ہیں عربی میں تو ایک چیز ہے ضرورت شعری، کہ شعر کی مجبوری میں کلام میں ربط بدل کرنے کا شاعر کو حق ہوتا ہے، اس بات کو اس کو لائسنس ہوتا ہے کہ شعر کا جی وزن ٹوٹ رہا ہے، ردم میں یا رائم میں کوئی خرابی آ رہی ہے، لفظ کو کسی طرح سے کر دے، واحد کا جمع کر دے، مورب کو غیر منصرف کر دے، واحد کا تسلیہ کر دے، کرتے ہیں قرآن کریم میں. اچھا شعروں میں یہ جو ضرورت شعر میں ہوتا ہے اس میں بھی پھر بعض کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو عام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ہے یہ کبھی، لیکن شعرا کر لیتے ہیں شعر میں جائز ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو کبھی ضرورت شعری کے ماتا تھا قرآن میں وہ نہیں ہوتا. ہاں جی، اور ضرورت شعری کی قسم کی چیزیں اس میں ہیں، شاید یہ بھی ایک وجہ تھی جو وہ ہوئی بات کہ قریش کہتے تھے شاعری کرتا ہے، شاعری کے سارے انداز تو ہیں اس میں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے ضمیروں کو مرضی سے توڑنا مروڑنا، وہ اس قسم کہتے ہیں جی قرآن نے یہ کہا. ان کو تو بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ وہ کہیں ضمیر کا ایک قرات میں آ گیا پیش تو دوسروں میں نہیں آتا، تو انہوں نے کہا جی یہاں تو زیر آنی چاہیے تھی، پیش کیوں؟ حالانکہ وہ تو قرات کی بات ہے، مثلا علیہ ہم کو علیہ ہم پڑھنا یا ہم پڑھنا کوئی اتنی بات نہیں ہے، لہجے کی ہے، لیکن اپنی عربی کے مطابق ہی ہوتا ہے. اگر چاہے بہت ہی پڑھے ہوئے ہوں بول چال کے عربی ممکن ہے سیکھ جائیں، لیکن ہمارے اہل علم نے جو ڈکشنریاں لکھی ہیں اس جتنی عربی تو ان کو نہیں نہ آتی. اب یہ لیکسیکن میں سب کچھ ہے، 30 سال لگایا اس نے لیکن، اور عربوں سے مدد لے کے لکھی ہے، لیکن کئی چیزیں چھوڑ گیا. یہاں یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہی وہ واحد کے معنوں میں لے لیا ہے، بس سارے کو ایک بنا لیا ہے پھر، لیکن ان کی پیٹھوں جمع پیٹھوں کو جمع رہنے دیا، اور علی ظہور ہن کے بجائے علم معانی والے کہیں کہ یہ اس میں کوئی لفظی رعایت ہے اور ظہور ہن کہنے میں کوئی بات بگڑتی تھی، لیکن ہے یہ واقعی عجیب بات کہ یہ نہیں، یوں نہیں کہتے کہ رکب علی ظہر الفلک، اونٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں رکب ظہر الفرس ہے مثلا، علی بھی نہیں کہتے اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا، وہ تو ہو سکتا ہے. تو ان کی جمع تو ظہور ہے، اور ہی پھر وہ گویا کہ اس میں جمع بنا کر واحد، کہ یہ ساری جنس جو ہے اس کی ان مینوں میں ہی لے لیا، گویا کہ ان کے مختلف جانوروں کو ایک جنس ایک چیز شمار کر کے، نہ بھی تو یہی تعویل کرتے اس کو ایک شامل کر لیا. ہاں جی نہیں مثال تو کوئی نہیں دی ہے عربوں کی، مثالیں یہ تو خیر بہت سمت اذکرو نعمت ربکم، پھر تاکہ تم یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو، اذا استویتم علیہ جب تم اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک ہو کر بیٹھ جاؤ، استویتم علیہ، اب یہاں دیکھی علیہ پھر نہیں، حالانکہ ظہور کے لیے پھر ہاں ہونا چاہیے تھا، یا پھر اس جانور کے لیے تو پھر وہی ضمیر آئی ہے ظہور ہی اور علیہ ہے اس جانور پر، یعنی جو جانور بھی تم نے اپنے زیر سواری رکھا ہے اس پر تم ڈٹ کر بیٹھ جاؤ، کیونکہ سب جانوروں پر بیک وقت تو سواری نہیں نہ ہوتی. فتقولوا سبحان الذی، اور تاکہ تم اس وقت یہ کہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یوں کہنا چاہیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اس کو ہماری خدمت پہ لگا دیا اس جانور کو. جانوروں کا مسخر ہونا بھی ایک عجیب ہے، ان کا ڈومیسٹیکیٹ ہونا، واقعی بعض جانوروں میں اللہ میاں نے یہ فطرت کی صلاحیت رکھی ہے. وما کنا له مقرنین، ہم تو ان پر قدرت پانے والے نہیں تھے. یہاں یہ ورب بھی نیا آیا ہے، قاف رے نون مادہ، کرن یا کرنوں کے اصل معنی ہوتے ہیں دو چیزوں کو ملانا، کرن میں نے سینگ بھی ہوتا ہے، کرن میں نے سدی بھی ہوتا ہے، اور ورب کرنا یا کرینو یا یقرونو جو قرآن میں نہیں استعمال ہوا، البتہ اقترانا یقترینو استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ملانے کے ہی ہوتے ہیں، اقتران دو چیزوں کو ملا دینا. اور حج قرآن قرآن میں نہیں ذکر ہوا، وہ ویسے حدیث وغیرہ میں مسلوں میں بیان ہوتا ہے، تو وہ قرآن جو ہے نا حج قرآن، اس کا مادہ کافرے نون ہے، اور جو قرآن ہے یہ مادہ قاف رے حمزہ سے ہے، یعنی یہ فعلان کا وزن ہے، اور قرآن اگر وہ دیکھیں تو وہ قرآن فی آن ہی بنتا ہے اس کا، تو یعنی مطلب فی آن مطلب تو یہ بنتا ہے فعال، فعال فعال نہیں فعال مصدر بنے گا، وزن بنے گا. تو مقرن اقرن یقرن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر قابو پانا، اور یہ لام کے سلے کے ساتھ ضرور آتا ہے، اقرن لہو اس کے معنی ہے قادر علیہ، اس پر قابو پا لیا یا وہ کام کر سکا، کرنے کے قابل ہو گیا، اقرانا لے قضا و قضا، فلاں کام کرنے کے قابل ہو گیا، اس کو اس کی طاقت حاصل ہوئی، بالکل مختلف معنی، ملنے ملانے والا اس میں کوئی معنی نہیں ہے، اور اس طرح سے اس کے اور معنی بھی آتے ہیں شاید اقرانا کے، مثلا کرن عربی میں کہتے تھے مینڈے کو، پھر اس سے سردار کے معنوں میں استعمال ہونے لگا، فوج میں جو دشمن کا سردار ہو فوج کا اس کے لیے بھی کرن اور قبش، میں نے جی جیسے کہیں جھوٹا گرا دیا، اس طرح سے وہ اس قسم کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور پھر اکرانا ان معنوں میں بھی آتا ہے کہ میں نے ان کے سردار کو ہلاک کیا، یہ ایک معنی اس کا یہ ہے، وہ کرن سے لیا جاتا ہے، لیکن کرانا اکرانا لہو اس کے معنی وہ اس بات پر قادر ہوا، اس نے اتنی طاقت تھی کہ وہ اس کو سنبھال لیا اس نے، تو اس سے یہ اسم فاعل ہے مقرنین، اور لام کا صلہ لگا ہوا ہے، یعنی وما کنا مقرنین لہو، ہم اس پر قابو پانے والے یا اس پر قابو کی طاقت رکھنے والے نہیں تھے، یعنی یہ ہمارے قابو میں نہیں آ سکتا تھا، یہ تو اللہ میاں نے اس کو کر دیا، انسان ہے ہاتھی جیسی بلا کو لیے پھرتا ہے، بہت سی ہیں نا قابو میں ہو تو گدھا ہی نہیں قابو ہو سکتا، چاہے چھوٹا سا مشینی سواریاں تو چلیے وہ بھی اس میں آتی ہیں، لیکن ان سواریوں کے بارے میں وہ قرآن کریم نے ذکر کیا کہ یہ ایک اللہ کی قدرت ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت تسخیر والی رکھی ہے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ساتھ یہ بھی کہو تمہیں یاد رہے کہ اس پر قدرت ہمیں اللہ نے دی ہے اور ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، یہ رب کی طرف لوٹنے کا خیال گویا کہ ہر صورت میں ذہن میں رہے، یوں کہو، چنانچہ یہی سے پھر حدیث میں آتا ہے کہ سوار ہوتے وقت یا کو جیے یہ حصہ پڑھا جائے، سب دعا ہے اس طرح کے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وانا علی ربنا لمنقلبون۔ اب تو میرا خیال میں نے سنا ہے کہ جہاز جب فلائٹ جو جاتا ہے تو شاید ٹیپ ریکارڈ ہوتی ہے، یہ کچھ زنانہ آواز میں ہی ہوتا ہے، یا وہ ایئر ہوسٹس بولتی ہوگی یا کیا ریکارڈ ہوگا، پڑھتے ہیں یہ سبحان اللہ سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وجعلوا له من عباده جزءا، اور انہوں نے اس کے لیے بنائے اس کے بندوں میں سے حصے، جعلوا له جزءا من عباده، یوں ہے، اور بلکہ جعلوا جزءا له من عباده، انہوں نے بنا دیے اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے، مقرر کیے جزءا ایک حصہ، لفظی معنی تو یہ بنتا ہے من عباده اس کے بندوں سے، تفسیری ترجمہ کرتے ہیں اولاد، یہ کہ اولاد انسان کا ہی ایک جز بدن ہوتی ہے، ان معنوں میں جز معنی اولاد بھی ہوتا ہے، اور انہوں نے اس کے لیے اس کے بندوں میں سے ہی جز یا اس کے حصے یا اولاد بنا دی، اور جز کے لفظ میں اتنی وسعت موجود ہے کہ حلول، یا یہ جیسے کہتے ہیں کہ خدا کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا نکال کے الگ کوئی چیز بنی، چاہے وہ نور کہیں یا کچھ، تو خدا کے جز نہیں ہوتے، یہ آیت اس کے خلاف جاتی ہے، اور اس کو مشرکانہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا کوئی جز کسی بندے میں گویا کہ تسلیم کیا جائے، انہوں نے اس کے بندوں میں سے ہی اس کو جز بنا دیا، اس کے حصے بنا ڈالا، شرک کی ایک صورت، ہو سکتا ہے کہ اس سے اولاد مراد ہو، اور جز کے علاوہ اور معنی بھی، جو مختلف عقیدے اس قسم کے پائے جاتے ہیں، وحدت الوجود میں تو خیر شاید نہیں، کیونکہ وحدت الوجود میں تو باقی سب کو مٹا دیتے ہیں نا، کہتے ہیں وجود ہی اسی کا ہے، جز میں تو یہ ہے کہ گویا کہ خدا ایک ماس جیسے ہو مادہ کا کوئی، اس میں سے کچھ حصہ لے لیا جائے، چمنی لے لی جائے، اسے ایک اور چیز بنا لی جائے، ان معنوں میں عقیدے رہے ہیں لوگوں کے، بلکہ ہمارے ہاں تو اگرچہ اس کی تعویل دوسری ہو سکتی تھی، لیکن جو حالات نور من نور اللہ جو دہراتے ہیں، معنی بالکل یہی لیتے ہیں، جز یعنی جز من اجزاء اللہ کے معنی میں ہی آتا ہے، تو اس کی تردید اس سے ہوتی ہے، اور اگرچہ نور من نور اللہ کے معنی تو دوسرے بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کی ہدایتوں میں سے ایک ہدایت ہے, سیدھی بات ہے نور کے معنی ہدایت کے ہوتے ہیں, ان معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہی ہیں, لیکن جہالت سے سمجھا یہ جاتا ہے. اور بلکہ اپنی تقریروں میں وہ کہتے پنجابی میں مجھے ایک آدمی بتا رہا تھا, میں نے کہا مولوی نے یوں کہا, تو کہنے لگا جی یوں کہنے لگا جیسے کمہار مٹی میں سے تھوڑی سی لے کر ایک الگ برتن بناتا ہے, مثال دے کر یوں سمجھایا ایسے اللہ کے نور سے الگ بنایا گیا. وہ تو جہالت ہے, ورنہ نور من نور اللہ کی شاعری میں تو استعارے کی زبان اور رمز کی زبان مراد ہو سکتی ہے, کوئی ضروری نہیں کہ یہ معنی لیا جائے. ان الانسان لکفور مبین, بے شک انسان سخت ناشکر گزار ہے. حافظ وہبہ نے جہاں وہ وہابیوں کے حالات بیان کیے نا جزیرۃ العرب میں, اس میں پھر وہ کچھ ڈیفینڈ کچھ جواب دیتے ہوئے اس نے بوسیری کا قصیدہ انہوں نے پڑھنا منع قرار دے دیا تھا, یہاں تو بڑا رواج ہے اس کا, وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں لوگ. پھر اس نے اس کے اشعار لکھے ہیں کہ بوسیری کے بارے میں, قصیدے کے بارے میں ہمارا اصل رویہ کیا ہے. اس کے وہ اشعار لکھے ہیں جو قابل اعتراض ہیں وہابی نقطہ نظر سے, اور بعض کی تو تعویل کر دی ہے کہ ہم اس کا یہ معنی لیتے ہیں, اور بعض کو کہا کہ یہ ہمارے نزدیک بالکل شرک اور بدعت ہے. اس طرح کہ ہیں وَمِن عِلْمِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ, کہ گویا کہ اللہ کا جو کچھ علم ہے وہ تیرے علم کا ایک حصہ ہے. ہاں بصیری میں اس طرح کے لفظ آتا ہے, یہ بجائے کہ رسول کا علم اللہ کے علم کا حصہ ہو, وہ بھی ہے اس میں جس میں آتا ہے اِنَّهُ بَشَرُ, کہ ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بشر ہے, بس اس سے آگے ہم نہیں اس کی کوئی تعریف کہہ سکتے. لیکن مبالغہ بھی ہے, ممکن ہے کوئی شعر علاقی بھی ہو بصیری کے بعد میں ملا دیے گئے. بہرحال حافظ بابا نے ان کے ایک ایک شعر کو لیا اور بعض کی پھر تعویل کی ہے, جو وہ تعویل تو خیر ہے کی جا سکتی ہے, اس طرح کے نور من نور اللہ کی تعویل تو ہو سکتی ہے, لیکن جاہل اڑے ہوئے اس بات پر کہ نہیں, عوام کے ذہنوں میں یہ ڈالو کہ اللہ میاں مٹی کا ڈھیر تھا, اس میں سے تھوڑا سا توڑ لیا نبی بنا لیا. تو یہ جز ان کا لفظ اس کی تردید کے لیے بھی ہے. ان الانسان لکفور مبین, بے شک انسان سخت ناشکر گزار ہے. ہم اتخذ مما یخلق بنات, یا کیا اس نے بنا لیا اس چیز میں سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے بیٹیاں, یعنی اپنی مخلوق میں سے اس نے بیٹیاں بنا لی ہیں. اتخذ کا فاعل ضمیر جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے, اور یہ کفار عرب اور ان کے اس عقیدے کی طرف اشارہ کہ وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, ان کا یہ عقیدہ تھا. وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ, اور تم کو چن لیا بیٹوں کے لیے. یہ قرآن کریم کا ایک استدلال ہے, اور اس میں دراصل بہت سی استدلال کی ایسی صورتیں پوشیدہ ہیں کہ اللہ سے کوئی ایسی صفت منسوب کرنا جس کو تم خود اپنے لیے عیب سمجھتے ہو, تو یہ اس کی تنزیہ کے خلاف ہے. یہ عربوں کے تو بیٹے والی مثال دی ہے کہ اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرو, بیٹیوں سے نفرت. اس کا معنی یہ نہیں کہ بیٹیوں سے نفرت جائز ہے, بلکہ یہ کہ تم اس کو ایک بری بات سمجھتے ہو تو اللہ کی طرف تم یہ بری بات کیوں منسوخ کرتے ہو. یہ ایک طرح کا الزامی جواب کی صورت بنتی ہے اگر منطق کی زبان میں کہیں تو, دلیل جو ہے الزامی ہوتی ہے. دوسری یہ کہ مثلا خدا کو کہنا کہ وہ سفارش کے بغیر نہیں کام کرتا, تو اگر ہم اپنی سوسائٹی میں سفارش کو لعنت اور قابل مذمت چیز سمجھتے ہیں تو اللہ کی طرف یہ منسوب کرنا پھر کیسے درست ہوا. اس طرح کی اس میں استدلال کا پہلو ایک پایا جاتا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا, اور جب ان میں سے کسی ایک کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے, بُشِّرَ خوشخبری دی جاتی ہے اِذَا کے ساتھ, بِمَا اس چیز کی, بُشِّرَ بے فلاں چیز کی خوشخبری دی گئی, اور بے کا مفعول ہے ما غرب للرحمن مثلا, وہ چیز جو کہ اس نے اللہ کے لیے بطور مثال بیان کی ہے, جو اللہ کے لیے اس نے بطور مثال بیان کی ہے, اور اس سے مراد ہے یعنی جو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں کہ ہیں اللہ کے لیے, جس کو مثال بنایا ہے اور ڈسکرپشن دیا ہے کہ اللہ یوں ہے کہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں. انہی بیٹیوں کی جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے اس آدمی کو یعنی منکر کو, تو ذل وجهه مسودا, دن بھر رہا اس کا چہرہ کالا ہوا ہوا, اگر لفظی ترجمہ کرے تو یہ بنے گا غل یا غل, دن بھر رہا. پھر مطلقاً فعل ناقص ہے, رہا کے معنوں میں لے لیں گے جیسے باتا کا معنی, اصبحا, امسا کا معنی, وقت کے لحاظ سے ہے لیکن پھر مطلقاً ٹو بیکم کے معنی کر لیتے ہیں. تو رہا اس کا چہرہ یا ہو گیا کر لیں. مسودن کالا ہوتے ہوئے, یہ حال نہیں ہے, زلہ کی خبر ہے جو نسب میں آتی ہے. وہ ہوا قزیم, اس حالت میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے, یعنی بیٹی کی خبر سن کر چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور دن بھر وہ غم میں بھرا رہتا ہے اس خبر سے. اور کہتا ہے اب میں یونس شاؤ فل حلیت وہ فل خیسام غیر مبین, کیا وہ یعنی کیا وہ پیدا ہو گیا ہے یا وہ پیدا ہو گئی ہے چیز جو کہ یونس شاؤ فل حلیت جس کی پرورش کی جائے گی زیور میں. نشا یونس او پرورش کرنا بڑھانا لفظی معنی ہے, نشا ینشا اور انشا یونش پیدا کرنا, نشا ینشا اگنا بڑھنا. تو یونس او جس کو اگایا بڑھایا جاتا ہے, پھر مراد ہے پرورش کی جاتی ہے. ناشیا آج کل عربی میں بولا جاتا ہے بچوں کی نئی نسل پر, لناشئین, یعنی یہ کتاب چھوٹے بچوں کے لیے لکھی گئی ہے, نئی نسل کے لیے, نئی پود کے لیے. تو حلیہ زیور کے لیے ہے اور حلی اس کی جمع آتی ہے, حلیون بھی ہے اصل جنس کے لیے اور واحد تے لگ سکتی ہے حلیتن, ایک زیور کی کوئی خاص جس کی بات ہو رہی ہو. تو یہاں یا جمع کے معنی میں لے سکتے ہیں کہ واحد پر الف لام لگا ہے, جس کی پرورش زیوروں میں ہوتی ہے, لفظی ترجمہ تو جو پالی جاتی ہے زیور میں, یعنی زیور پہنتی ہے. اور اس میں اشارہ یہ ہے کہ اس نے کون سی تلوار ہاتھ میں لینی ہے. عرب معاشرے میں تو مرد چاہیے, اس وہاں تو طاقت کا دور تھا. اچھا, ایک تو وہ لڑنے والی نہیں, زیور میں اس کی پرورش ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ اس میں خرابی ہے, اور اس زیور میں پرورش ہونے کی وجہ سے اس کا مصیبت ہونا یا کچھ بہت سے پہلو نکل سکتے ہیں. دوسرے یہ ہے کہ وہ فی الخصام غیر مبین, چونکہ من کا لفظ آیا ہے اس لیے ہی نہیں کہا, بلا وہ جو کہ پالا جائے گا, یونس شاؤ بھی مذکر آیا ہے, کیا وہ جس کو پالا جائے گا زیور میں, اور وہ ہے یا ہوگا خسام میں بالکل غیر و مبین ہوگا. خسام یا مخاصمت کو میں نے بحث مباحثہ کرنا, یاد رکھی تلوار کی لڑائی مراد نہیں ہے, بحث مباحثہ کرنے میں وہ غیر و مبین, مبین میں نے وضاحت کرنے والا ابان یبین ہو, غیر و مبین نہ وضاحت کر پانے والا, اور وہ بحث مباحثہ میں تو اپنی بات بھی واضح نہ کرنے والا ہے, کیا وہ ہو گیا پیدا. اب یہ سوال جو ہے یہ اس سے خود بخود یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے ارے یہ ہو گیا پیدا جس کو زیوروں میں رکھا جائے. بہرحال یہ تو پھر اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے, بہرحال یہ سوچ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے انسان کی, بالکل چاہے تو وہ جو چیز بیچتی کی ہو اسی کو اپنے لیے عزت سمجھنے لگ جائے. کرتے تھے لیکن وہ گھرانوں میں قبیلوں میں یہ ہے کہ باہر کی عورت اپنے ہاں لے تو لیں گے لیکن اپنی ہرگز نہیں دیں گے دوسرے قبیلے سے باہر. تو اب وہ حالانکہ وہ لے لیتے ہیں, یہ پھر ان کے سوشل سٹیٹس وغیرہ کی وجہ سے بس قواعد ہو جاتے ہیں نا. دوسرے یہاں یہ جو کہا ہے کہ بحث مباحثہ میں بھی وہ نہیں حصہ لے سکتی, اب یہ بھی دیکھیں تو عرب میں تو وہ عورتیں ہوئی ہیں, بڑی بڑی شاعرہ ہوئی ہیں, خنسا جیسی, میدان جنگ میں لڑنے والی ام ہمارا جیسی ہوئی ہیں, لیکن مطلب یہ کہ یہ عام نہیں تھا, وہ تو ایکسیپشنز گنی جاتی ہیں نا. عام عورت زیادہ وہ کہ بحث مباحثہ میں بھی وہ پیچھے ہی رہ جاتی ہے اس طرح سے, اور یہ نہیں تھا پتا کہ بہرحال ہمارے زمانے میں تو ڈیبیٹر بھی عورتیں ہو جاتی ہیں کیونکہ بات تو بحث مباحثے کی ہے. لیکن پھر بھی میرے خیال میں اب تک بھی یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ اب تو لائر بھی عورتیں بڑھنی شروع ہوئی ہیں, لیکن کس حد تک قابل لائر ہوتی ہے یہ بات تو ہم نہیں کہہ سکتے. تو ان کا یہ رویہ ویو تھا نا, قرآن نے تو نہیں کہا کہ خسام میں غیر مبین ہے, وہ کہتے تھے واہ جس کو بولنا بھی نہیں آتا اور زیور ہی پہنے گی ہمارے کیا کام آئے گی, نہ تو بات کر سکے اور نہ لڑ سکے, زیور پہننے کا مطلب یہ تھا. تو یہ سوال ہی سوال ہے, اس سوال کا معنی یہ ہے کہ ایسی مخلوق, ایسے بچے بچی کو کیسے ہم برداشت کریں جس کی یہ کیفیت ہو, تو ہم پر ایک ہمارے لیے ایک لائبلٹی ثابت ہوگا, ایسٹ تو نہیں ہے, نہ لڑ سکتی ہے اور نہ کہیں بول کے کوئی میدان مار سکتی ہے, وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ اِنَاثًا، اور انہوں نے بنا لیا ان فرشتوں کو جو کہ اللہ کے بندے ہیں، اناسا فیمیل بنا لیا، جعالا کے دو مفعول ہیں، ایک الملائکہ ایک اناسا، اور الذین ہم عباد الرحمن یہ ملائکہ کی صفت آئی ہے. اشہدوا خلقہم، کیا انہوں نے ان کی خلق یا پیدائش کے وقت وہ موجود تھے؟ یوں شہد فلاں، مثلا عربی میں کہتے ہیں شہد بدرن، وہ آدمی بدر میں موجود تھا جنگ کے وقت. ان مینوں میں اشہدوا خلقہم، کیا وہ موجود تھے ان کی پیدائش کے وقت، یعنی کیا اس کے گواہ ہیں؟ ستک جو وہ یقینی بات کہہ سکیں، یعنی ذنی بات کہہ رہے ہیں، ستک تب شہادتہم، لکھ لی جائے گی ان کی شہادت ان قریب. ویسألون، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس طرح یہ بات کرتے تھے. وقالوا لو شاء الرحمن، وہ تو ہے خدا کے ساتھ شرک والی بات، اور فرشتوں کو دیوی دیوتا کہنے کی بات. اب کہا رسالت کے بارے میں، قالوا لو شاء الرحمن، نہیں انہی کے بارے میں ہے، کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا، رحمان کا ترجمہ آپ اللہ تعالی یہاں کر سکتے ہیں، ما عبدناہم، تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. ما عبدناہم لفظی معنی ہم نے نہیں کی ان کی عبادت. اب یہاں دیکھیے، ان فرشتوں کے لیے چونکہ وہ ان کی پوجا کرتے تھے، بناتے تو بیٹیاں تھے، لیکن جمع عاقل ضمیر آئی ہے، ہم ان کی یعنی فرشتوں کی عبادت نہ کرتے. ما لہم بذلک من علم، ان باتوں کا ان کو اصل میں کسی قسم کا علم نہیں ہے، یعنی بغیر علم کی باتیں کر رہے ہیں. انہم الا یخرسون، نہیں ہے وہ مگر جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جھوٹ ہی تو بول رہے ہیں. خرس یخرس کا اصل معنی ہوتا ہے درخت پر لگے ہوئے پھل کا اندازہ کرنا، کہ یہ اتنے مان لیا اتنے سیر نکلے گا، یہ ایسٹیمیٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں خرس. خرس کھجورے کے لیے وہ اس طرح کے اندازے لگایا کرتے تھے، اور بعض دفعہ بڑے ٹھیک بھی ہوتے تھے، لیکن چونکہ وہ اکثر غلط ہوتے ہیں اس لیے اس کو کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ان کی یہ عربی میں ایک خوبی سمجھی جاتی تھی کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ درختوں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ اس کا پھل لکھنا ہوگا. بہرحال عقل کی بات ہے، مجھ سے کسی آدمی نہیں، تاج کمپنی والے کے مینیجر مفتی خلیل الرحمان نے ایک دفعہ یہ ذکر کیا تھا کہ شاید انہوں نے آزمایا تھا یا کچھ، کہ علامہ عنایت اللہ مشرقی کی نظر میں اور وہ ججمنٹ میں اتنا تھا کہ اگر انہیں ایک کتاب یہ دے دی جائے کہ جی یہ 10 انچ اور 2 انچ اور اتنی موٹائی ہے اس کی، اور یہ کتابیں پڑھی ہیں اس کمرے میں اتنی، تو وہ اس کا ناپ تول کر کے وہ کہتا تھا جی یہاں یہ کتابیں 576 ہیں، اور نہ 77 ہوتی تھی نہ 75 ہوتی تھی. ہاں جی، یعنی کتاب، ہاں ہاں، میتھمیٹیشین ہونے کی وجہ سے تو نظر میں اتنی بات ہوگی، اندازہ کر لیتے ہوں گے. وہ ہوتا ہے اپنا اپنا رواج، ہمارے یہاں دیہات میں ہوتا تھا جی 10-12 کٹیاں کھڑی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں بتاؤ ان میں سے کون سب سے اچھی بھینس بنے گی. یعنی جو وہ ان کی سینس وہ بھینسوں والی ہوتی ہے نا، وہ آپس میں اس میں مقابلہ کرتے ہیں کہ اچھا جی تمہاری ججمنٹ کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے بارے میں، ایک آدمی صحابی ہیں، نام ان کا اس وقت یاد نہیں آ رہا، ان کی یہی ڈیوٹی لگائی تھی کہ خیبر میں فیصلہ ہوا تھا نا یہودیوں سے کہ بھائی آدھی پیداوار مسلمانوں کی ہوگی اور تمہاری آدھی مزارت ہوگی. سال کے بعد وہ جب جاتے تھے بیشتر تو کھجور ہی ہوتی تھی، تو کھجور کا یہ اندازہ ہے کہ جب وہ پک جائے، پکنے کے قریب ہو جائے، اس وقت پھل کا اندازہ کر کے بیچی جا سکتی ہے، پہلے نہیں. تو پھر وہ پھل کا اندازہ کرتے تھے، اور پھر ان یہودیوں پہ یہ مثلا انہوں نے لگایا اچھا جی یہ 1000 من ہوگا، اب تمہاری مرضی ہے کہ 1000 کی ہمیں قیمت دے دو اور ساری رکھو پاس، اور یا پھر یہ کہ اپنا حصے کا بھی ہمیں دے دو، اور اس طرح سے یعنی چننا انہوں نے ہے، قیمت اندازہ خرص ان کا ہوتا ہے. تو یہ عرب میں ایک چیز، ایک ہنر بھی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی جنگ پہ گئے تو ایک واقعہ لکھا تھا کہ کہیں ایک جگہ پانی پینے لگے، اور ایک بڑھیا کے مکان کے سامنے 3-4 کھجور کے درخت تھے. عربوں میں یہ اکثر دیکھا ہے، گاؤں میں سے پاس سے گزرے ہیں کہ 4 دیواری ہے، اور اس 4 دیواری کے اندر کسی کی 3 کھجورے ہیں، کسی کی 2 کھجورے ہیں، وہ پرائیویٹ گوا کہ اپنی پرسنل الگ ہوتی تھی. تو عورت نے پانی پلایا، اور یوں ہی کھڑے کھڑے کسی نے کہا کہ اچھا بھائی بولو، وہی کٹیوں والی بات تھی کہ یہ کھجورے بھلا کتنی ہوں گی. تو کسی صحابی نے ایک اندازہ لگایا، کسی نے دوسرا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ یہ اتنی ہوگی. میرا خیال ہے کہ یہ اتنی ہوگی. چنانچہ پھر وہ جب 25-30 دن بعد واپس آئے تو وہ کھجور کٹ چکی تھی, پکنے پر ہی اندازہ ہوتا ہے نا. تو اس عورت سے پوچھا گیا تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا تھا ایگزیکٹلی وہی نکلی تھی. اس طرح سے یہ کہتے تو ہیں اس اندازے کو خرس, لیکن پھر جھوٹ بولنے کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے کیونکہ گیس ورک کا معنی بنتا ہے نا, تو گیس میں سچ تو کم ہی ہوتا ہے. ہم آتے نا ہم کتابوں میں قبل ہی, یا کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے, کوئی دلیل نقلی شرعی ان کے پاس ہے؟ فہم بھی مستم سکون, یعنی فہم مستم سکون بھی, کہ وہ اس کو پکڑنے والے ہیں, جیسے مزارے ہو فہم یستم سکون بھی, وہی مصدر وہی معنی اسم فاعل کا آیا کہ اس کتاب سے تمسک کر رہے ہیں, کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امت, نہیں دلیل تحریری تو کوئی نہیں, کتابی اور نقلی دلیل تو نہیں ہے, البتہ ایک دلیل ہے, کہتے ہیں کہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو, انا وجدنا آباءنا علی امت, ایک دین پر. یہاں امت بمعنی دین آیا, امت کے ایک معنی طویل عرصہ بھی ہوتا ہے, وذکر بعد امت, اور امت بمعنی پورے ملت یا دین کہہ لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا, اس طرح سے یہاں امت بمعنی دین ہے یا دین امت, کہ ہم نے باپ دادا کو ایک امت پایا, یعنی وہ ایک امت تھے, ایک دین کا پیروکار تھے. وہ انا علی آثارہم مہتدون, اور ہم ان کے قدموں کے نشانات پر راستہ پانے والے ہیں. انا مہتدون, یہ اصل میں ہے مہتدیون, اسم فاعل کا صیغہ ہے. علی آثارہم, اثر کی جمع ہے آثار, پاؤں کے نشانات کو بھی کہا جاتا ہے. ہم ان کے پاؤں کے نشانات پر راستہ پانے والے ہیں, یہ دوسرا طریقہ ہے کہ ہم تو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ, اور ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ نہیں بھیجا ہم نے, یہ مار نافیہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آگے اللہ آ رہا ہے, نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا تو اس سے پہلے, فی قریتن کسی بستی میں, من نذیرن کوئی بھی ڈرانے والا, اللہ قال مترفوہا, مگر یہ ہوا کہ اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ کہا. ہا کی ضمیر کریا کے لیے ہے, مترفون اطرفا یترفو تیرے فے سے پہلے یہ لفظ آ چکا ہے. مترفون مفعول کا صیغہ ہے, جن کو زیادہ خوشحال بنا دیا گیا, اور پھر ہم ترجمہ چاہے کریں کھاتے پیتے لوگ خوشحال لوگ, لیکن لفظی ترجمہ خوشحال بنائے ہوئے لوگ, نعمت دیے ہوئے لوگ. انہوں نے یہ کہا کہ انا وجدنا آباءنا علی امتن, ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین کے اوپر پایا, یعنی علی دین امتن, وانا علی آثارہم مقتدون, اور ہم تو ان کے قدموں پر ہی چلیں گے, اقتداء کریں گے ان کا. مقتدفون ہے یہ اصل میں, اس کا مادہ قاف دال واو ہے. قدا یقدو, آگے چلنا, نمونہ بڑھنا, اسی سے قدوہ کا لفظ نکلا ہے جو ہمارے ہاں قدوۃ السالکین اور اس طرح سے قدوہ لیڈر. قاد یقودو سے نہیں ہے جس کے معنی ہوتے ہیں آگے سے لے آنا. قدا یقدو مادہ اس کا قاف دال واو ہے, اور قاف دال واو سے باب افتعال لے آئے تو بنے گا اقتدا وا یقتدی, وہ جو کہ پڑھے جائے گا اقتدا یقتدی, اور اس سے اسم فائل ہوگا مقتدون یا مقتدیون, پھر وہ واو بھی گر جاتی ہے یہ بھی, اور یوں بن گیا مقتدون پیچھے چلنے والے. اقتدا اور مقتدی ہم نماز میں نہیں کہتے, مقتدی وہ یہی تو لفظ ہے, ہاں فب خدا ہو مقتدی میں بھی یہی پڑھا تھا. تو ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں, ان کی پیشوائی میں چلنے والے ہیں. قال اولا اجیتکم, باب افتعال سے آیا تو یہ معنی ہے. قدا یقدو کا معنی آگے چلنا تو نہیں, نمونہ بڑھنا, بارہ لیڈ کرنے کا معنی بھی اس میں آ جاتا ہے, امام ہونا لیڈر ہونا. تو اقتدا یقتدی معنی تو پیچھے چلنا ہوتا ہے. قال اولا اجیتکم, اس نے کہا یعنی نبی نے, اور اسی لیے کہ اس کی قرات غالباً کہیں قل بھی ہے, اسی لیے اس کو قالا کو قاف الف قا نہیں لکھا جاتا بلکہ قاف اطلاب, تاکہ وہ قل کی گنجائش بھی رہے. قالا اولا اجیتکم, کہا اس نے یعنی پیغمبر نے کہ کیا چاہے میں تمہارے پاس لاؤں, یہ تو کم کے بعد آیا بے, کیا چاہے میں تمہارے پاس لاؤں اہدا زیادہ ہدایت والی چیز، مما اس چیز سے جو کہ اہدا افعل التفضیل کے بعد مقابلے کے لیے من آیا ہے، ما وجدتم تم علیہ وہ چیز کے پایا تم نے اس پر، جس پر کر لیں ترجمہ، ایک ہی ضمیر ماں کے لیے ہے، آباءکم اپنے باپ دادوں کو، یعنی وجدتم آباءکم علیہ جس پر پایا تم نے اپنے باپ دادا کو، اس سے زیادہ ہدایت والی چیز لاؤں، پھر بھی باپ دادا کی بات پہ ڈٹے رہو گے، قالو تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، انا بما ارسلتم بہی کافرون، عبارت یوں ہے، انا کافرون بما ارسلتم بہی، جو بما کا بے ہے اس کا تعلق کفر کے صلے کا ہے، ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا جس کے ساتھ تو بھیجا گیا، اور دوسرا بہی جو ہے وہ ارسلہ کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ تو بھیجا گیا، یعنی جو دے کر تو بھیجا گیا، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، فانتقمنا منہم بس ہم نے ان کو سزا دی یا ان سے بدلہ لیا، فانظر کیف کان عاقبت المکذبین، بس تو اور یاد کیجیے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے، لے ابی ہے و قوم ہی اور اپنی قوم سے، کیا کہا، اننی براء مما تعبدون، میں بری الذمہ ہوں، بے تعلق ہوتا ہوں ان چیزوں سے، اور اننی بھی اس میں انا ہے، بے شک میں، یہ اننی انی بھی ہو سکتا تھا، بے شک میں اور براء ان اس کی خبر ہے، بے شک میں بری الذمہ ہوں ان چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، براء ان کا لفظ بیر حمزہ سے ہی ہے، اور ڈکشنری والے لکھتے ہیں کہ اگر یہ ہونا بری ان فعیل ان کے وزن پہ، پھر تو اس کا واحد تسلیہ جمع مذکر مونس آتا ہے، یعنی بری ان، بریت ان، بری آن، بری اونا، یا ابر یا جمع بھی آتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر برا ان ہو تو پھر یہ مذکر مونس سب کے لیے یہی رہتا ہے، یعنی آنا برا ہی برا ان و ہو و برا ان و ہم برا ان و ہن برا ان، جمع کے لیے بھی اور مذکر مونس کے لیے پھر یہی لفظ رہتا ہے، اس لفظ میں یہ خوبی، جیسے جنوبن ہے، اور بعض ایسے لفظ ہیں جو واحد تثنیہ جمع مذکر مونس کے لیے ایک ہی صورت ان کی ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ لفظ بھی ہے، اگر برا ان کی شکل میں ہو، بری ان ہو تو پھر نہیں، پھر اس کا سب کچھ بنے گا، عدد بھی بدلے گا، جنس بھی کے مطابق کی اس میں تغیر ہوگا، تو اننی برا ان، میں بری ذمہ ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مما تعبدون ان چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، اسی قسم کی جو آیتیں ہیں نا، خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں، اور اس میں کہ تمہارے دین کے ساتھ میں بیزار ہوں، بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، بری کا معنی تو یہ ہے، اسی سے شیعوں نے تبرہ کا لفظ نکالا کہ جی یہ تو قرآن میں لکھا ہے، ان سے جو برے لوگ ہوں ان سے برات کا اظہار کرنا چاہیے، یہ دینی شعار ہے ہمارا، یعنی برے لوگوں سے بیزاری کا اعلان کرنا تو بہرحال ہم کہتے ہیں کہ اصل شرعی ہے، لیکن یہ کہ جن لوگوں سے تم تو برا کرتے ہو وہ برے ہیں بھی یا نہیں، اب یہ اپنی اپنی اپروچ ہوتی ہے، ہم نے کسی زمانے میں سنا تھا کہ دیوبند میں مولانا حسین احمد مدنی سے کسی نے یہ بیان کیا، ان کا واقعہ کسی نے بیان کیا تھا، سب لوگ اللہ کے ہاں جا چکے ہیں، کہ جی پیر جماعت علی شاہ آپ کو کافر کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وجہ کیا میرے کفر کی، ان کو یہ بھی معلوم ہے کس بنا پہ کافر کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی اگر وہ مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوں، تو پھر تو اگر وہ مجھے کافر نہ سمجھے تو وہ خود کافر ہے، لیکن یہ کہ اسے تحقیق تو کرنی چاہیے، ہاں ہے بھی یا نہیں، اب ہمارے ہاں یہ نہیں گستاخ رسول کو پھانسی لٹکاؤ، یہ کرتے ہیں، یعنی بزرگوں کا ایٹیٹیوڈ تو یہ ہوتا تھا، کون ہے بلا مسلمان، میں تو سچی بات ہے یہ کہتا ہوں کہ قادیانی ہم سے نکل گئے ہیں، رسول کو گستاخ وہ بھی نہیں ہے، انہوں نے تو بلکہ رسول کو ہم سے زیادہ درجہ دیا، بریلویوں سے بھی زیادہ دیا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول کے اتباع کر کے تم خود رسول بھی بن سکتے ہو، تم نے تو بند کر رکھا ہے نا کہ رسول کا لاکھ اتباع کرو، ساٹھ سال کرو، دن رات تم نبی نہیں بن سکتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی نبوت بھی اسی دربار سے ملتی ہے، اس سے تو تم نے درجہ بڑھایا جو انہوں نے بڑھایا، اب گمراہی بھی کیا کیا شکلیں اختیار کرتی ہے، ایک لحاظ سے تو وہ یوں بھی کہہ دیتے ہیں گستاخ رسول، مسلمان تو کوئی نہیں، پتہ نہیں یہ کیوں حضرات بنائے کرتے ہیں، بری ان کے بات ہو رہی تھی، اور شیعہ حضرات ظالم، یہ 1947 کی بات ہے غالباً، کوئی ایجیٹیشن تھا ان دنوں لکھنؤ میں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اخبار میں ہم شیعوں کی کاروائیاں پڑھتے تھے، وہاں کوئی جلسے بس میں لکھا ہوتا تھا جلسہ ہوا اور اس میں تبرہ تلاوت کیا گیا، تو وہ انسان بھی غلوب پہ آئے تو کیا کچھ کار گزرتا ہے۔ اننی براء مما تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بالکل، میرا کوئی تعلق ان چیزوں سے نہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فاطر کی بھی پوجا کرتے ضرور تھے، فانہ سیہدینی، وہی مجھے راستہ دکھائے گا، سیہدینی، ان قریب وہ مجھے ہدایت دے گا۔ وجعلھا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، اور اس چیز کو، اور جعلہ کا فاعل یا ضمیر فاعل اللہ تعالی کے لیے ہے، مراد تو ہو سکتا تھا کہ ابراہیم نے بنایا، لیکن نہیں، اگلی عبارت کا کنٹیکسٹ بتاتا ہے کہ اس چیز کو، ہا سے مراد ہے وہ کلمہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا قول کلام کیا تھا یا عقیدہ، اس کو اللہ نے بنایا کلمہ باقیہ، باقی رہنے والی بات، یعنی اس کو برقرار رکھا، اس توحید کو رکھا کسی نہ کسی صورت میں، فی عقب ہی، اس کے پچھلوں میں۔ عقب کے لفظ میں نے، عقب میں نے ایڑی بھی ہوتا ہے، عقب ہے قرآن کریم میں آیا تھا، اور عقب میں نے آنے والی اولاد بھی ہوتا ہے، تو ہم نے اس کے بیٹوں پوتوں وغیرہ میں اس بات کو رکھا، ابراہیم کی نسل میں، یعنی توحید کی بات رہی، یہ یہودیوں میں بھی رہی ہے اور ایک حد تک عربوں میں بھی تھی، چاہے بہت کم تھی۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹیں، یعنی اولاد ابراہیم شاید پھر دادا کے دین کی طرف لوٹیں، ہم نے اس کو کسی نہ کسی شکل میں رکھا ہے، اور اب پھر اس نبی کے ذریعے سے ہی اس کا احیاء بھی ہو رہا
ہے،
ابراہیم کی طرف لے گئے ہیں۔ یوں بھی ہو تو سکتا ہے کہ ابراہیم نے اس چیز کو اپنی نسل میں رکھا، انہیں باپ بیٹوں کو کہا کہ اس کو مینٹین کرنا، ان کی وصیتیں جو بائبل وغیرہ میں اور خود قرآن کریم میں، ام کنتم شہداء حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد وغیرہ میں، ووصى بها ابراہیم لبنیہ ویعقوب، تو وہ میں نہ سامنے رکھے تو جعلہ کا فاعل ضمیر ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کہ ابراہیم نے اس کو ایک باقی رہنے والی بات بنایا اپنی اولاد میں، پھر عقب ہی کی ضمیر تو خیر ابراہیم کے لیے ہی سیکھ تھی۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کرے، میں یہ ہے کہ تاکہ وہ بات رہے، اور شاید قریش مکہ مراد ہو یا آنے والی نسل مراد ہو، کہ اس کو مٹنے نہیں دیا جائے گا، رہے بھی یہ زندہ لوگ تاکہ شاید لوٹائیں اس کی طرف۔ بل مکہ تو ہا الا آباءہم، بلکہ بات یہ ہے یہ تو بھول گئے، لیکن ہم نے ان کو ساز و سامان دیا ہے، ہا الا سے مراد آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر کفار ہوں گے، وہ آبا اہم، اور ان کے باپ دادوں کو بھی ساز و سامان دیا زندگی کا، حتیٰ جا اہم الحق کو، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، وہ رسول مبین، اور واضح بات کرنے والا رسول آیا۔ ہم نے ان کے حالات مالی اچھے رکھے، ان کے باپ دادوں کے بھی، یہاں تک کہ اب ان کے پاس رسول آیا، اور آگے یہ ہے کہ ولما جاءہم الحق کو، پھر جب آیا ان کے پاس حق بصورت رسول بصورت کتاب، قالوا ھذا سحر، کہنے لگے یہ تو جادو ہے، وانا بہ کافرون، یعنی انا کافرون بہ، ہم اس کا صاف انکار کرتے ہیں، وقالوا، اور اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں کہ لولا نزل ھذا القرآن، کیوں نہ ہوا کہ اتارا گیا یہ قرآن، یعنی یہ قرآن کیوں نہ اتارا گیا، علی رجل، کسی ایسے مرد پر، من القریتین، جو دو بستیوں میں سے ہو، عظیم بڑا۔ اصل میں یوں ہے، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل عظیم من القریتین، کسی بڑے آدمی پر دو بستیوں میں سے کیوں نہ ہو۔ یہ دو بستیاں کون سی ہیں، اس کی طرف اشارہ سب مفسرین نے یہی کیا کہ طائف اور مکہ، یہ دونوں اس کے بڑے سردار تھے، مکہ کے قریش تھے اور طائف کے سقیف، بہت بڑا قبیلہ تھا اور عرب میں ان کی بڑی قوت تھی دونوں کی، اگرچہ خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ کو برتری تھی، ورنہ قبائلی حیثیت سے وہ کچھ کم نہیں تھے ان سے۔ تو ان میں وہ کہتے تھے کہ کسی بڑے چودھری پر اترتا، چھوٹے آدمی پر یعنی اترا ہے جو اس کی کوئی اتنی مالی سیاسی پوزیشن نہیں ہے، اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تو انہی میں سے تھا، لیکن بہرحال وڈیرا ہونا ایک اور بات ہوتی ہے۔ اب یہ بھی ایک قرآن کے اعتراضات میں سے ایک عجیب اعتراض ہے کہ ان کو یہ اس لیے بھی قابل قبول نہیں تھا کہ کوئی رئیس ہوتا وہ بے بات جیسے سیاست میں ہوتا کہ کوئی بڑا ہی آگے آتا ہے, ان کی سیاست بھی اسی طرح کی تھی. اہم یقسمون رحمت ربک, کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت؟ قرآن کریم نے یہ متعدد جگہ, یہودیوں کا بھی یہ اعتراض تھا کہ غیر اسرائیلی نبی کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو اللہ کی دین ہے, کیا وہ اللہ تیرے رب کی رحمت جو ہے وہ تقسیم کرنے والے ہیں؟ نحنوں کا سمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم ہیں جنہوں نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان ان کی روزی حیات دنیا کے لیے, یعنی یہ بھی ہم نے تقسیم کی ہے, اور اونچ نیچ بالکل اس لحاظ سے نیچرل فطری ہے. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات, اور ہم نے ہی اونچا کیا ان میں سے بعض کو بعض پر بلحاظ درجات کے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, تاکہ بنائے ان میں سے کوئی دوسرے کسی کو مذاق کا نشانہ. یہ لفظ آیا سخریا, پہلے غالباً 14 پارے میں بھی آیا تھا, اور وہاں ایک جگہ آیا ہے سخریا, یہ لفظ غالباً قرآن میں 3 جگہ آیا ہے, 2 جگہ سخریا اور ایک جگہ سخریا آیا ہے. سخریا کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ مسخر ہوا ہوا, اور سخری اس کو کہتے ہیں جو مزدور وغیرہ بنا لیا گیا ہو, لیکن سخرین کا معنی سب ڈکشنریوں میں اور ہر جگہ یہی کیا گیا ہے, نشانہ مذاق, جس چیز کو تمسخر کا نشانہ بنایا جائے. اور اس طرح سے یہ طبقاتی جو چیز ہے نتیجہ اس کا یہ, اس لیے لیتا خدا لام کہے نہیں ہو سکتا, لام سرورت بھی ہو سکتا کہ ہم نے اونچ نیچ درجوں کی یہ رکھی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق بھی اڑانے لگتے ہیں. لیتخذ کا لام لام عاقبت یا لام سرورت قرار دے تو یہ معنی بنے گا, باقی رہ گیا یہ اونچا نیچا ہونا تو یہ واقعی ایک فطری سی بات ہے, مٹ تو نہیں سکتی بہرحال, اور بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ میاں نے یہ رکھا ہے اسی طرح سے, عقل کا فرق رکھا ہے, سب لوگ ایک دوسرے سے روزی کماتے ہیں. ورحمت ربک خیر مما یجمعون,
یہ نشان مذاق انہوں نے کیا تو خدمت لینے کا ذریعہ بنایا اس کو,
تو وہ مذہب ہے نہیں, اس میں پہلے بھی شاید جہاں سخری یا لفظ آیا تھا وہاں بھی ڈکشنریوں میں اور سب جگہ دیکھا تھا, وہ کہتے ہیں کہ سخری انسین کی زیر کے ساتھ ہو تو اس معنی کی گنجائش ہے, نوکری پہ کام پہ لگانا مسخر کر کے کسی کو, بلکہ بیگار کا معنی اس میں پیدا ہوتا ہے, اس سے مفت کام لینا, اور سخری پیش کے ساتھ ہو تو اس کا معنی تو سب ڈکشنریوں میں یہی ملے گا آپ کو, کہ جس کو مذاق کا نشانہ بنایا گیا, تمسخر کا نشانہ بنایا گیا. تو ورحمت ربک خیر مما یجمعون, اور تیرے رب کی رحمت زیادہ بہتر ہے ان ساری چیزوں سے جو کہ وہ جمع کرتے ہیں. میں یجمعون جمع کرتے ہیں یعنی مال و دولت یا زر و مال جو بھی کہیں, رحمت پروردگار تیرے پروردگار کی رحمت ان سب چیزوں سے زیادہ مال و دولت سے بہتر ہے. اگر
برفان اباب تو قباد پڑھائے ہم نے درجات ایک پر دوسرے کے, تاکہ آگے نشان مذاق کا وہ سنس عجیب بن جاتی ہے. لیتخذ بعضهم بعضا
میں تو اسی لیے میں نے تو گزارش کیا ہے, اور شاید بعض اعراب کی کتابوں میں بھی یہ ہے کہ لام زیر لے کو یہاں لام کہے نہ مانے, لام عاقبت مانے, نتیجہ تھا فرعون میں نہیں آیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون میں نے دریا سے نکالا, لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا, تاکہ وہ ان کا دشمن بنے, وہاں تاکہ کا معنی تو نہیں ہے, اسی کو گرامر والے کہتے ہیں لام سرورت یا لام عاقبت, نتیجہ یہ ہوا کہ, یا نتیجہ یہ ہے کہ, اگر وہ نکالے تو آیت میں کوئی پیچیدگی نہیں رہتی. اونچے نیچے درجے ہم نے بنائے ہیں, کسی کو کوئی دماغ دیا ہے, کسی کو کمانے کی زیادہ صلاحیتیں کم, لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق بھی اڑانے لگ جاتے ہیں. اس لحاظ سے یہ اس کو کوئی شریعت کی سینکشن نہیں ہے, بلکہ الٹا وہ تو قرآن کریم کی دوسری آیت کو دیکھیں کہ لا یسخر قوم من قوم, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمسخر کا نشانہ بنانا تو بری بات ہے, لیکن یہ ہوتا ہے رزق کی اونچ نیچ سے. ہاں تو یہ نتیجتاً کرے تو بالکل کوئی اس میں نہیں ہے, اور اس میں کوئی قرآن مجید میں تو بالکل درست ہے, لام سرورت کئی جگہ آیا. ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ, اور اگر نہ ایسا ہوتا کہ لوگ ہو جائیں گے ایک ہی امت, یعنی ہم یوں کرتے, لیکن اگر یہ کرتے تو پھر سب لوگ ایک ہی چیز ہو جاتے, اختلاف ہی ختم ہو جاتا. لجعلنا تو پھر ہم بناتے, یعنی گویا کہ یہ احتمال تھا کہ لوگ پھر ایک ہی چیز ہو جائیں گے, سارے اچھے یا سارے برے جو بھی کہیں آگے جیسے مضمون آ رہا, یہ نہ ہوتا نا. اور ہمارا یہ مقصود نہیں ہے کہ امت واحدہ ہو, یہ اختلاف رہے گا تاکہ فرق تو تب ہوگی نا. تو ہم بناتے لمن یکفر بالرحمن, جو انکار کرتا ہے رحمان کا یعنی اللہ کا, ہم بناتے لبیوتہم سقفا من فضۃ, ان کے گھروں کے لیے یعنی کافروں کے گھروں کے لیے, سقفا سقف ان کی جمع ہے چھت, چھتیں بناتے من فضۃ چاندی کی, ومعارجا اور سیڑھیاں بناتے, علیہا یظہرون کہ جس پر وہ چڑھے جاتے ہیں. معارج جمع ہے معراج کی, معراج کے اصل معنی سیڑھی کے ہی ہوتے ہیں, ویسے مصدر بھی ہو سکتا ہے جس کا معنی ہو اوپر چڑھنا, مصدر میمی اور اسم اعلی بھی ہو سکتا ہے, تو اس کی جمع ہے معارج سیڑھیاں. یظہرون علیہا جس کے اوپر وہ چڑھے جاتے ہیں یا چڑھے جائیں, وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّقِئُونَ وَزُخْرُفًا. اور یہ جو ابوابًا اور سُرُرًا اور زُخْرُفًا نصب آئی ہے وہ پچھلے جعلنا کی وجہ سے ہی نصب میں ہے, یعنی وجعلنا اور ہم بناتے, لِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا ان کے گھروں کے ایسے دروازے, وَسُرُرًا علیہا یتقونا اور پلنگ بناتے جن پر وہ ٹیکے لگا کے بیٹھیں یا سوئیں, وہ بیٹھنا مراد ہے, وزخرفن اور بڑی زینت اور سجاوٹ کی چیزیں بناتے, یعنی ان لوگوں کے لیے چاندی کی چھتیں ہوتی, سیڑھیاں ہوتی اور ان کے گھروں کے دروازے, اب وہ شاید ابوابن کے ساتھ زخرفن لگے سجے سجائے دروازے, زخرف میں نے سونا بھی ہوتا ہے, وزخرفن ڈیکوریشن کو کا, زخرفن ڈیکوریشن کو کہتے ہیں اور سونے کو بھی ویسے کہہ دیتے ہیں, سونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. زیخ ریف چار حرفی مادہ ہے, زخرف سونے کا کام ہوا ہوا ہو نا کسی میں, لمبا یا وہ جیسے بیل بوٹے درمیان میں ہوتا ہے نا, ان لیڈ ورک جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے, اس سب کے لیے زخرف آتا ہے, کپڑے میں سونے کی تارے ہوں اس کے لیے بھی یہ لفظ آ سکتا ہے. بہرحال سونا یا سونے کے ذریعے سے سجاوٹ کو بھی کہتے ہیں, تو ہم ان کے گھروں کے دروازے, یا پھر جو بیلا ابوا بننا ہے اس کا اس پر عطف ہے, یعنی لجعلنا لبیوتہم سقفا من فضۃ ولبیوتہم ابوابا من فضۃ, یعنی اسی چاندی کے دروازے بھی ہوتے ہیں ان کے, وسررن یعنی وجعلنا لهم سررن یا لبیوتہم سررن سریر کی جمع ہے, ایسے پلنگ بناتے جس پہ وہ ٹیک لگاتے, وجعلنا لبیوتہم زخرفا اور سونا اور ڈیکوریشن اور سامان آرائش ان کو دیتے. قرآن کریم کی شاید کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم کافروں کو یہ ساری چیزیں دیتے, یعنی یہ معلوم ہوتا سب کو کہ جس کے پاس یہ چیزیں وہ کافر ہے, پھر یا سارے کافر ہوتے یا سارے مومن ہوتے, دیکھی جاتی ہیں. یعنی پھر اس صورت میں تو امت واحدہ ہی ہو جاتی. اب گویا کہ سونے وغیرہ کا حاصل ہونا نہ اس بات کی علامت ہے یہ بے ایمان ہے, نہ اس بات کی علامت ہے یہ کہ ایماندار ہے, اس کو تو آزمائش پہ رکھا ہے. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ شاید سارے کافر ہی ہو جاتے, تو بہرحال یہ فرق یعنی رکھا ہے آزمائش کے لیے, ورنہ کریں تو اس میں یہ نہیں پھر بھی کہا. بہرحال سوچنے والا تو کئی انداز میں سوچ سکتا ہے نا, کہ یوں نہیں کہا کہ اگر ہم چاہتے تو پھر مومنوں کو ہی سونا چاندی دے دیتے, ذکر پھر بھی کافروں کے لیے ہی آیا ہے. ہاں جی, اس سے بھی کچھ اور بات ذہن میں آتی ہے کہ ہم چاہتے تو کافروں کو یہی دے دیتے اور معلومات دے دیتے, ورنہ یوں بھی تو ہو سکتا تھا لجعلنا لمن یؤمن بالرحمن, پھر تو ہم ایمان والوں کی یہ پہچان بنا دیتے. قرآن نے پھر بھی اگر کہا ہے تو ایک طرح سے یہ مال و دولت کچھ ناشکری اور کفر کی پہچان کی طرف ہی بات جاتی ہے. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ کہ آج کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی اونچ نیچ کوئی ایمان اور کفر کی پکی علامت نہیں ہے. اور پھر اسی لیے کہا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور یہ ساری چیزیں سونے کی چھتیں ہوں یا دروازے ہوں یا عیش و آرائش لگژری کی چیزیں کہہ لیجیے اور ڈیکوریشن کی, یہ سب کچھ ہے صرف متاع الحیات الدنیا، یہ لمحہ اسی طرح سے ہے جیسے وہ پہلے آیا تھا تقریباً اللہ کے معنوں میں، اور شاید یہ کسی خاص قبیلے کی بولی بھی ہے عرب میں، بل حارث یا کیا قبیلے کا ذکر آتا ہے، وہ اس طرح سے بولتے ہیں ان کل ذالک، جیسے کہیں اللہ متاع الحیات الدنیا، لمحہ بھی کسی خاص عرب قبیلے کی بولی میں بالکل اللہ کے معنوں میں آتا ہے، اور ان نافیہ ہے، اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر صرف دنیاوی زندگی کا سامان. والآخرت عند ربک للمتقین، اور آخرت یعنی الحیات الآخرت، آخرت کی زندگی تیرے رب کے ہاں ہے صرف متقیوں کے لیے، مراد ہے اچھی آخرت کی زندگی تو صرف متقیوں کے لیے ہی ہوگی، ورنہ آخرت تو سب کی ہونی ہے. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، اور جو غافل ہوگا اللہ کی یاد سے، عشا یا عشو عین شین واو مادہ، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں رات کا اندھا ہونا، رتوندہ جسے کہتے ہیں، اور اس سے اس آدمی کو جس کو رات کو کچھ نہ دکھائی دے اسے کہتے ہیں آشا، اور ایسی عورت کو کہتے ہیں اشوا. آشا الف عین شین یہ افعال، جیسے ادنا اعلیٰ لکھتے ہیں آشا، ایک مشہور شاعر ہوا ہے، نام تو اس کا کوئی میمون یا کیا تھا لیکن لقب اس کا زیادہ تر آشا ہی تھا. ومن یعشو عشا یعشو، پھر اندھا ہونا کا معنی ہے اور یوں غافل ہونے کا معنی لیا گیا ہے، یعنی ایک معنی، اور خاص طور پر جب اس کے ساتھ ان کا صلہ آئے، اندھے ہونے کے لیے ان کا صلہ نہیں آتا، بلکہ عشا یا عشت وہ اندھی ہو گئی رات کی، اس کا رتوندہ ہو گیا، لیکن ان کے ساتھ ہے عشا ان، تو پھر اس کا معنی تھا غافل ہونا، آنکھیں ادھر سے بند کر لینا، جو اللہ کے ذکر سے آنکھیں بند کر لے یا اندھا ہو جائے یا بھول جائے غافل ہو جائے. اور من شرطیہ ہے، یا عشو کی واو گر گئی ہے، نقید جواب امر پھر مجزوم آیا ہے، نقید لہو ہم مقرر کریں گے اس کے لیے، قید ہے یقید، ابھی دو دن پہلے لفظ آیا تھا. بنیادی محنت اس کا ہوتا ہے چوزے وغیرہ کا انڈے کو پھاڑ کے نکلنا، قیدہ، یا شاید قاغ یقیدو کا یہ معنی ہے، قیدہ میں آئے تو پھر اس، اور لام کا صلہ ہے، قیدہ لہو اس کے لیے مقرر کیا، اور قیدہ کا مفعول شیطان اندر، نقید شیطان لہو ہم مقرر کرتے ہیں ایک شیطان کو اس کے لیے، فہو لہو قرین پس وہ ہوتا ہے اس کا ساتھی، یعنی فہو قرین لہو قرین میں نے ساتھی جس کی جمع قرآن آئی، جو خدا کی یاد سے غافل ہوتا ہے اس کا پھر ایک شیطان ساتھی مقرر کر دیا جاتا ہے. یہ ویسے تو اہل تصوف کے ہاں اس کے جو معنی کیے جائیں، لیکن یہ کہ خدا کی یاد سے غافل ہونے کوئی، وہ کہتے ہیں نا صوفیہ کا مشہور شعر ہے کسی طرح، مراز پیر طریقت نصیحت یادست، مراز پیر طریقت نصیحت یادست، کہ غیر یاد خدا ہرچ ہست برباد است. تو اس طرح سے وہ غفلت کے بارے میں، صوفیہ کا تو بہت کچھ ہے اردو فارسی میں، اتنا پیارا لٹریچر ہے خدا سے غفلت کے بارے میں، انہوں نے ذکر الہی میں کیا ہے بہت بہت. ہمارے یہاں پنجابی میں ایک عام محاورہ ہے، جو دم غافل سو دم کافر، ہاں جی وہ یہی ہے، ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، تو اس کا ایک ساتھی شیطان ہوتا ہے، پھر یعنی وہ برائی کے راستے پر بھی پڑنے کے امکانات اس کے ہو جاتے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ اس کو روکتے ہیں اس راستے سے. اِنَّهُمْ کی ضمیر پھر شیطانوں کے لیے ہوگی جو مختلف آدمیوں کے ہو جاتے ہیں. لَيَصُدُّونَهُمْ، اور ان آیا ہے آگے روکنا، اس کے معنی رک جانا بھی ہوتا ہے، لیکن ضمیر مفعول آگئی نا لَيَصُدُّونَهُمْ، اگر یہ ہوتا نا لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ تو پھر اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا تھا وہ رک جاتے ہیں راستے سے، لیکن روکنا نہ متعدی بھی ہے اور ضمیر بھی آ گئی ہے مفعول، تو وہ اس کو یعنی جس کے وہ ساتھی ہوتے ہیں ان کو روکتے ہیں، عَنِ السَّبِيلِ اس راستے سے، السبیل. وَيَحْسَبُونَ، اور وہ خیال کرتے ہیں، اس يَحْسَبُونَ کا فائل شیاطین نہیں، وہ آدمی جن کو شیطان لگاتے ہیں اس راستے پر، وہ اس کے فائل ہو سکتے ہیں، ضمیر فائل ان کے لیے ہے، اور وہ یہی گمان کرتے ہیں کہ انہم محتدون، کہ وہ ٹھیک راستے پر چلے جا رہے ہیں. شیطانی چکر کی ایک سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، حتی اذا جا انا، یہاں تک کہ جب وہ آتا ہے ہمارے پاس. بعض قراتوں میں یہاں اسی لیے جا آنا آیا ہے، کہ جب وہ دونوں شیطان بھی اور جو شیطان جس کا ساتھی بنایا گیا تھا وہ آتے ہیں. تو بہرحال اگر واحد ہو تو پھر وہ آدمی جس کے ساتھ شیطان رہا جا آنا جب وہ ہمارے پاس آئے گا ایزا کی وجہ سے یہ معنی کر لیں تو قال یا لیت بینی و بینک تو کہے گا ہائے افسوس کاش کے میرے اور تیرے درمیان ہوتا بعد المشرقین بعد دو مشرقوں کا. یعنی یا لیتا کا جو ہے نا اسم وہ تو ہے بعد یا لیتا بعد المشرقین نصب میں آ گیا یا لیتا کی وجہ سے اور ویسے ظرف کی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے دوری کے معنوں ملے لیکن یہ زیادہ بہتر ہے یا لیتا بعد المشرقین اور خبر ہو گئی بین و بینی کہ کاش دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا میرے اور تیرے درمیان تو مشرق کے ایک سرے پہ ہوتا میں مشرق کے دوسرے سرے پہ. دو مشرق کیوں آیا ہے اس کے لیے بعض تو کہتے ہیں کہ ایک میں نے کیا جی سردی اور گرمی کا مشرق ایک ادھر ہوتا ہے دوسرا ادھر ہوتا ہے یعنی سمجھانے کے لیے یوں بھی ہوتا ہے لیکن یہ زیادہ بہتر بات لگتی ہے کہ عرب بعض دفعہ ایک لفظ کا تسمیہ بول کر دو چیزیں مراد لیتے ہیں اور اس کی بڑی مثال ہے ابوان ہیں دو ماں باپ. اس طرح سے مشرقین کا معنی ہوتا ہے مشرق اور مغرب. چنانچہ عربی میں قمران کہہ دیتے ہیں اور اس سے مراد ہوتا ہے چاند اور سورج بلکہ عربی میں بسرا تان شہر بسرا کا تسمیہ بنا لیتے تھے اور اس سے مراد لیا جاتا تھا بسرا اور کوفہ. تو بعض دفعہ اس طرح وہ تسمیہ استعمال کر لیتے ہیں تو یوں معنی ہوگا بعد المشرق والمغرب کیونکہ مشرقین مشرق اور مغرب دو کو بھی کہہ دیتے ہیں. تو ہمارے درمیان ہم الگ ہوتے اتنا بود ہوتا. فبئس القرین کتنا بدترین ساتھی تھا یعنی تو انت یا بئس القرین ہووا وہ کتنا بدترین ساتھی تھا بدترین بیسا بدترین ایک دوسرے کو کہیں گے. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون یہ بھی ترکیب کے لحاظ سے یوں بڑا مشکل تھا کیونکہ ایک طرف لن مضارے کا آیا ہے کہ ہرگز تم کو کوئی نفع نہ دے گا اذ ظلمتم اب اذ خاص طور پر ماضی پر آتا ہے جبکہ تم نے ظلم کیا ادھر ہے مستقبل کی نفی ادھر ہے ماضی کا. اس وجہ سے ناویوں نے کہا جی اب اس کا کیا معنی کریں اور کسی نے کہا جی دنیا اور آخرت اللہ کے نزدیک تو ایک زمانہ ہے کوئی بات نہیں آگے کی ہو پیچھے کی ہو اس کے لیے فی الحال ماضی ایک ہے اور اس لیے معنی یہ ہے کہ اذ کا معنی یہاں کیا جائے گا لے ان کم سلام تم کیونکہ تم نے گناہ کیے تو آج تم کو یہ بات تو کوئی نفع نہیں دے گی کہ ان کم فی العذاب مشترکون کہ تم عذاب میں مشترک ہو یعنی اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے کہ چلیے وہ بھی دوزخ میں ہے وہ بھی دوزخ میں ہے تو دوسرے دوزخ کو کوئی فائدہ تو نہیں وہ بچا تو نہیں نفع اس کو تو کوئی نہ ہوا. اور یہ انکم یا پھر یہ معنی ہے کہ جو تم نے گناہ کیے اس کا وہ تمہیں کوئی نفع آج نہیں دے گا انکم اے انتم اور یہ کہ آج تم ہو مشترک عذاب میں. پہلی صورت میں کریں تو یہ ترجمہ ہے کہ عذاب میں مشترک ہونے سے دوسری پارٹی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے دونوں ہی عذاب میں. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ جو تم نے اس ظلم تم نے جو برے کام کیے تھے لن ينفعکم اليوم وہ آج تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے. اور انکم یعنی یہ کہ تم فی العذاب مشترکون مشترک ہو شرکت کرنے والے ہو حصہ لینے والے ہو عذاب میں دونوں ہی عذاب میں مبتلا ہوں گے. انہوں نے اردو ترجمہ کس طرح کیا الیوم سے مراد تو قیامت ہی ہے لیکن اس آیا ماضی کے لیے وہ تو مراد لے تو کلیئر ہے اسی لیے وہ پتہ نہیں کیا لکھا تھا کہ ابو علی کالی نے فلاں سے پوچھا اور اس نے کہا جی میں نے بڑا فکر غور سوچا اور میں نے اس طرح سے دیکھا جی کہ ماضی اور مضارع ہے قیامت اور دنیا اور ملے ہوئے تو اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا کہ ایک کا ذکر مستقبل میں ہو ایک کا ماضی میں ہو دونوں کا وقت ہے. انہوں نے اردو ترجمہ کس طرح سے کیا ہے
اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات ڈر یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو
یعنی تم دیکھیں نا کہ یہ بات تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو یعنی ایک کے لیے یہ کوئی نہیں ہے کہ چلیے جی دشمن تو پڑا ہے جس نے مجھے یہاں لایا تھا وہ تو پڑا ہے اس سے دوسرے کو کیا فائدہ وہ تو خود بھی عذاب میں ہے اشتراک تو ہے عذاب کا اور یا انکم کا معنی اے کا لیا جائے, اور تمہیں جو وہ تم نے گناہ کیے تھے وہ آج تمہیں کوئی نفع نہیں دیں گے, اور نتیجہ یہ ہے کہ جیسے ان آیا ہے اوپر کہ آج تو تم عذاب میں مشترک ہی ہوگے, انکم اے ان تم کے معنی میں. افا انت تسمع الصم او تهدي العمیا ومن كان في ضلال مبین, کیا تو بہروں کو سنا سکتا ہے؟ نہیں ہے تو لینفعکم کے مخاطب تو وہی ہیں دو قرین, نہیں اس ظلم تم نے جو گناہ کیے تھے جب تو وہ تمہیں نفع نہیں دیں گے. اوپر والی بات لے لیں کہ ولینفعکم کی ضمیر فاعل ہوا یعنی وہ بات وہ لے لیں کہ وہ چیز, کیونکہ ینفع میں ضمیر غائب تو ہے نا, کہ وہ چیز آج تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی اس ظلم تم جب کہ تم انہیں برے کام بھی کیے تھے, اور انکم یعنی ای انتم کہ تم عذاب میں مشترک ہو. اور دوسرا معنی لے کہ دونوں ہو اس سے ایک کو فائدہ نہیں پہنچا, گنجائش اس کی بھی ہے. اف انت تسمع الصم کیا تو بہروں کو سنوا سکتا ہے, اسماع یسمع آ چکا ہے پہلے, اور تہد العمیا یا اندھے کو راستہ دکھا سکتا ہے, ومن کان فی ضلال مبین اور اس کو راستہ دکھا سکتا ہے یا سنا سکتا ہے جو ضلال مبین میں ہو, یعنی نہیں. فاما نذهبن بك, پھر یا تو یہ ہو شاید کہ ہم تجھ کو لے جائیں, ذهب بے لے جانا دور کر دینا, نذهبن بك ہم تجھ کو لے جائیں یعنی فوت وفات دے, فانا منهم منتقمون پھر ہم بدلہ لینے والے ہوں گے ان سے اس کا, کہ شاید اس میں یہ مراد ہوگی کہ وہ تجھے مار ڈالے تو وہ خدا کے ہم ویسے ان کا مواخذہ ہوگا, اور یا یہ کہ تو اس زندگی میں نہ دیکھے کچھ, ہم تجھ کو یہاں سے لے جائیں تب بھی ہم ان سے بدلہ تو لیں گے ان چیزوں کا, اور نرینک الذی وعدناہم, یا دوسری صورت یہ ہے کہ تیرے مرنے سے پہلے ہم تجھے دکھا دیں, نرینک تجھ کو دکھا دیں الذی وعدناہم وہ چیز جو کہ ہم نے ان کو وعدہ کی ہے, فانا علیہم مقتدرون ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں, پورا اختیار ہے ہمارا. تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ تجھے زندگی میں دکھا دیا جائے یا تجھے وفات دی جائے, تب بھی بہرحال وہ تو سزا پائیں گے. فاستمسک بالذی اوحی الیک, پس تو مضبوطی سے پکڑ اس چیز کو جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے, انک علی صراط مستقیم تو صراط مستقیم پر ہے, وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّكَ اور وہ چیز یعنی قرآن کریم بے شک وہ نصیحت کی چیز ہے تیرے لیے بھی, ولی قوم کا اور تیری قوم کے لیے بھی, وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور ان قریب تم سے سوال کیے جائیں گے, پوچھے جائیں گے اس دنیا کے بارے میں. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اور تو پوچھ ان سے جن کو ہم نے بھیجا تجھ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے, یعنی ہمارے ان رسولوں میں سے جن کو ہم نے تو اس سے پہلے بھیجا, ان سے تو پوچھ. کیا پوچھ؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون, کیا ہم نے کوئی رحمان کے سوا معبود آلہ الہ کے جمع ہے بنائے تھے مقرر کیے تھے جن کی پوجا کی جائے, یعبدون جن کی عبادت کی جائے. اور یہ وسأل پہلے رسولوں سے پوچھ, مراد ہے پہلے رسولوں کی کتابوں میں دیکھو اور وہاں سے پتہ کرو کہ کیا کبھی کسی غیر اللہ کے عبادت کی کوئی تعلیم دی گئی ہے, کسی نبی نے یہ تعلیم یعنی نہیں دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فقال انی رسول رب العالمین صدق اللہ العظیم. اچھا اس سے پچھلی آیت میں بھی بڑی عجیب دو تین چیزیں بظاہر خلاف گرامر وہ آ گئی تھی, ظہور ہم اور یہ, یہاں بھی ایک چیز تھی میں کل دیکھ رہا تھا اس وقت بیان کرنا شاید یاد نہیں رہا تھا. پچھلی آیت کا آخری حصہ ہے, اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون, یعنی آلہ کے ساتھ تو پھر یا تو عبد یا یعبدنا آنا چاہیے تھا, وہ تو جمع مکسر ہے اور اس طرح سے مؤنث ہو جاتا ہے ویسے بھی, لیکن یہاں بھی یعبدون آیا ہے. اور یہ قرآن کریم میں اکثر ہے, کیوں کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو سمجھتے تھے کہ وہ ہماری بات سنتے ہیں, اور گویا کہ ذی عقل مخلوق ہیں اور ذی شعور مخلوق, اس حساب سے اب آگے فرمایا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے آیات یا احکام یا نشانیوں معجزوں جو بھی کر لے اس کے ساتھ بھیجا، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، ملأ ان اونچے طبقے کے لوگوں کو کہا جاتا ہے، فقال، پس کہا اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، انی رسول رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ یہ سارا ترکیب اضافی اکٹھی ہے۔ فلما جاءہم بآیاتنا، پھر جب وہ آئے یعنی موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس یعنی فرعونیوں کے پاس، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، یا لائے ہماری نشانیاں، اذا ہم منہا یضحکون، تو اچانک یعنی ان کا رد عمل یہ ہوتا تھا، اذا فجائیہ آیا ہے تو اچانک پھر یہ ہوتا تھا کہ ہم یضحکون منہا، کہ وہ اس پر ہنستے تھے۔ ہم اردو میں پر ہنستے کہتے ہیں اور عربی میں واحقہ من ہو ہوتا ہے، واحقہ ہو نہیں کہتے، واحقہ من ہو، وہ اس پر ہنسا۔ تو اذا ہم یضحکون منہا، وہ ان نشانیوں پر ہنستے تھے یا مذاق اڑاتے تھے، سمجھ لیں۔ وما نریہم من آیتن اللہ ہے اکبر من اختہا، اور نہیں، ویسے مضارع ہے، ارایوری، نہیں دکھاتے، لیکن ماضی کے قصے کے لحاظ سے یہاں ترجمہ ہوگا، اور نہیں ہم دکھاتے تھے کوئی نشانی، وما نریہم من آیتن، کوئی کسی نشانی میں سے کچھ، یعنی وما نریہم آیتن، ہم ان کو کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے، اللہ ہے اکبر من اختہا، مگر یہ کہ وہ بڑی ہوتی تھی اپنی بہن سے۔ اللہ ہی تو آیا آیت کے لیے، باقی رہ گیا اکبر، تو اکبر اس لیے آیا ہے کہ جب من کے ساتھ مقابلہ کرنا ہو تو مذکر کا صیغہ ہی استعمال ہوتا ہے، افضل التفضیل کا، کبرا نہیں کہیں گے پھر، اگر مقابلہ کرنا ہو تو پھر یہی کہتے ہیں، مریم اکبر و من کذا، اللہ ہی اکبر و من اختہا، مگر یہ کہ وہ نشانی جو بھی ہم انہیں دکھاتے تھے وہ اپنی بہن سے بڑی ہوتی تھی۔ اخت سے مراد ہے جو نشانی اس سے پہلے دکھائی جاتی تھی، یہ اخت کا لفظ عربی میں جیسے انا و اخواتہا آتا ہے، اس طرح سے یہ بھی ان معنوں میں ہے، تو جو پہلی نشانی دکھائی جاتی تھی دوسری اس سے بڑی دکھائی جاتی تھی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ بھی پکڑا۔ بِالْعَذَابِ یہاں بے سببیہ نہیں ہے، بلکہ أَخَذَهُ کے ساتھ تو صلہ کوئی نہیں آتا، أَخَذَهُ اس کو پکڑ لیا۔ اب پکڑنے میں یہ کہ گرفتار کیا کے معنوں میں سمجھ لیں، کہ ہم نے ان کو گرفتار کیا عذاب میں، یہاں أَخَذَ بَمَنَا اس میں مبتلا کیا، ہم نے ان کو سزا کے ساتھ پکڑا، یعنی ان کو سزا دی، لعلہم یرجعون، تاکہ شاید وہ لوٹ آئیں۔ ان پہ بے سببیہ تو ہمیشہ نہیں نہ ہوتی، اس کے تو کئی معنی ہوتے ہیں، بے سببیہ ہو تو پھر یہ معنی تو نہ ہوا کہ عذاب کی وجہ سے ان کو پکڑا، یہ تو معنی ہی نہیں بنتا۔ ان کو عذاب میں پکڑا، اردو میں آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی ان پر مختلف قسم کے عذاب آئے، جیسے وہ پہلے آیا ہے، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والجراد والقمل والضفادع، بلکہ العذاب آیا ہے تو ذہن میں وہی چیز آئے گی، شاید وہ لوٹ آئے، مختلف قسم کی ان پہ عذاب کی صورتیں بھی آئیں۔ وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک، اور کہنے لگے یا کہتے تھے، اے جادوگر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو دو ایک جگہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، ادھر جادوگر ہی کہہ کے پکارتے ہیں، ممکن ہے وہ اپنی طرف سے بڑا جادوگر، کوئی شاید تعظیم کا لفظ استعمال کرتے ہوں یا استہزاء کا، ان کے نزدیک تو سحر بہت بڑی چیز تھی۔ یا ایوہا کا بھی لکھنے کا یہ طریقہ ہے، اے الف ہا کی بجائے، یہ قرآن مجید میں اس طرح لکھا گیا ہے۔ اس موضوع پر بھی اب جو ہم پڑھتے ہیں نا، بڑی عجیب ایک، یہ قرآن میں لفظ اس طرح کیوں لکھے گئے، یا ایوہ الساحر ادع، اے جادوگر تو پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، ادع ربا کا لنا، ہمارے حق میں پکار، یعنی ہمارے لیے دعا کر، مطلب دیئے اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس چیز کے ذریعے سے، یہ وسیلے سے جو اس نے تیرے سپرد کر رکھی ہے۔ ویسے تو عہد کہ میں نے بنتے ہیں الہ کے، تو اس کو حکم دینا، عہد الہ، اس کو حکم دیا، یہاں عند بمن الہ ہی آیا ہے، جو اس نے تجھ کو حکم دیا ہے، اور یا پھر کہتے ہیں جو اس نے تیرے سپرد کیا ہے، یہ دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے، عہد عندہ، اسی لیے شاہ صاحب نے وہی اس کا مفہومی ترجمہ کیا ہے، عہد بہی، کہ میں نے ہوتے ہیں اس سے ملاقات کی، اس کے دو تین سلوں کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے، عہد بہی اس کے ساتھ ملاقات کی, اور عہد الیہ اس کو حکم دیا, اس کے ذمے لگایا کوئی کام. رب نے عہد کر رکھا ہے, یہ بہت دور کا ترجمہ بنتا ہے. بہرحال بے تو سببیہ ہے کہ اس چیز کے ذریعے سے تو دعا ہمارے لیے کر جو تیرے پاس. عہدہ کا فائل بھی رب ہی ہے, اس میں بھی شک نہیں ہے. عہدہ کی جو ضمیر فائل ہے وہ ربکا کے لیے ہی آ رہی ہے, یعنی اس نے, یعنی رب نے تیرے سپرد کیا ہے, تجھے حکم دیا ہے. عہدہ الیہ کا معنی تو تھا عہدہ عندک, کا کہیں ڈکشنری میں مجھے تو نہیں ملا کہ عہدہ عندہ, بلکہ یا تو ہو نا بما, اس صورت میں عہد آتا ہے, عہدہ تو آتا ہی نہیں. جو ہے نا عہد کرنا کسی کے ساتھ, اس کے لیے یہ ہمیشہ مفعلہ سے آتا ہے. کبھی یوں نہیں کہتے عہد تو ہوں, میں نے اس سے عہد کیا, کہیں گے عہد تو ہوں. ویسے مصدر میں عہد آتا ہے, ان العہد کان مسئولا واوفو بالعہد آئے گا, لیکن عہد کرنے کے لیے ورب جو ہے وہ عہد یا عہد استعمال ہوتا ہے, عہد یا عہد نہیں استعمال ہوتا. پھر وہ عہد الہ کا میں نے مقرر کرنا ہی ہے, عہد الہ کا میں نے مقرر کیا اس کو کسی بات پر. اس طرح کمانڈ کے معنی میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو حکم دیا, اس طرح سے یہ عندک الہ کا کے معنی میں ہے. عہد بہی میں نے مثلا لکھا ہوتا ہے کہ میں اس سے ملا تھا سوموار کو, کان عہدی بہی فی قضا و قضا, یوں کہتے ہیں عہد بہی اس آدمی سے ملاقات کی, عہد الیہ اس آدمی کو حکم دیا یا اس کے ذمے کوئی کام لگایا. تو یہ الیہ کے معنی میں ہی عندک آتا ہے کہ تیرے رب نے جو تیرے ذمے کام لگایا یا تجھے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کے وسیلے سے ہمارے لیے دعا مانگ. اور شاہ ولی اللہ نے اسی لیے, شاہ صاحب نے تو بہت دور معنی کیا ہے, وہ ذمے لگایا یہ سپرد کیا کہ کیا ان اسماء الہی کے ساتھ دعا مانگ جو تیری طرف وحی ہوئے ہیں دعا کے لیے, جیسے وہ اسم اعظم کا معنی ہو نا. تو یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ تو تفسیری ترجمہ ہے. کہتے ہیں کہ دعا کن برائے ما بجناب پروردگار خود با اسماء کے وحی کرداس, صاف ظاہر ہے یہ لفظوں میں تو کہیں نہیں ہے یہ چیز, یہ تو تفسیری ترجمہ ہے. ممکن ہے کوئی مرفوع حدیث ہو شاہ صاحب کے سامنے, کیونکہ یہ ترجمہ کرتے وقت تفسیر کو سامنے رکھتے ہیں. بارہ لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے, جو اس نے تیرے سپرد کیا ہے, تیرے ذمے لگایا ہے, جس کا اس نے تجھے حکم دیا ہے, یہ معنی ہوتا ہے عہدہ عندک. اور عندک یہاں الہ کے ساتھ ہے, عہدہ الہ کا معنی یہ ہوتا ہے. عہدہ عندک کہیں کسی ڈکشنری میں میں تو, یعنی اس طرح سے گویا کہ عہدہ کا لفظ بغیر صلہ کے آیا ہے, اور آتا یہ صلے کے ساتھ ہی ہے, عہدہ الہ و عہدہ بہی اس طرح سے آتا ہے. یہ تو بہت دور چلے گئے نا, کہ ان اسماء کے ساتھ تو دعا مانگ جو اللہ نے تجھے وحی کیے ہیں. عہدہ عندہ کا میں نے تو وہی بنا جو تجھے دی ہے, جس کا تجھے حکم دیا ہے, لیکن یہ کہ وہ اسماء ہوں. اننا لمہتدون, بے شک ہم ہدایت پانے والے ہوں گے, یہ بھی بیان پہلے بھی آیا ہے. بہرحال کسی موقع پر ایسے بھی کہتے ہوں گے, جانتے ہوں گے کہ یہ شخص ہمیں, کیونکہ آدر صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط کے لیے دعا قریش نے بھی منگوائی تھی, وہ بھی آگے ذکر آ رہا ہے. تو ہاں جی قحط پڑ گیا تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی بالکل, اور بڑی بری حالت ہو رہی تھی. تو پھر وہ کہتے تھے کہ کہتے یہی ہوں گے کہ کوئی کہتا ہوگا کہ اس کی نوسط, اور کہتے تھے اچھا یار دعا مانگو پھر ہم تب جانیں گے کہ تو ٹھیک رسول ہے, پھر مانیں گے. ہاں ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے نا. فلما کشفنا عنہم العذاب, پھر جب ہم کھول دیتے تھے ان سے عذاب, کھول دیا یا کھول دیتے تھے, اذا ہم ینکثون, تو اچانک وہ پھر توڑنے لگتے تھے, یعنی عہد کو اور اپنی بات کو. نکث ینکث سے کے ساتھ آئے دھاگے توڑنے کے لیے, یا اس قسم کی چیز لکڑی وغیرہ کے لیے نہیں آتا, دھاگے کو توڑ دینے کے لیے زیادہ. چودھویں پارے میں بھی آیا تھا, کیا تھا اس عورت کا, فلا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا, وہ انکاس یہی تھا ٹکڑے ٹکڑے کرنا. اور ویسے ناقا و نون قاف بعد کے ساتھ ہو تو معنی اس کا بھی توڑنا ہوتا ہے, اور پھر شاید دھاگے کے لیے آتا ہو. معنوی طور پر پھر عہد توڑنے کے لیے یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں, ناقضہ بھی اور یہ ناقاسا بھی. عہد توڑنے کے لیے، اسی طور پر دھاگے وغیرہ توڑنے کے لیے آتا. پھر وہ اس کو عہد چکنی کرتے تھے. یامانوی نقص ہے. ونادا فرعون فی قومہ، ہی اور فرعون نے اپنی قوم میں پکار کے کہا، قال یا قوم، قال نہ بھی ہوتا تب بھی مجھ میں نہ ہو سکتا تھا، اور کہا کہ اے میرے لوگو، الیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے میرے لیے مصر کی حکومت. مصر یہاں ملک کے معنی میں آیا ہے. ویسے یہ عجیب ملک ہے جس کا باقاعدہ قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، اور پتہ نہیں کیا ڈیسٹینیشن ہے. 4-5 ہزار سال میں ارلیسٹ سویلائزیشن یہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں اس کا قصہ ذکر، یعنی بائبل میں، قرآن میں، ہر جگہ اس کا ذکر اس طرح سے ہے کہ یہ تو اور یا فلسطین وغیرہ ہوا. اس ایک مصری نے چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، مصر فی القرآن، وہ انہوں نے چھاپی ہے دار المعرف والوں نے، اس میں ساری وہ آیتیں جمع کی ہیں جہاں جہاں ہے. یہاں مصر سے مراد ملک مصر ہے، اسی لیے غیر منصرف آیا ہے. ویسے مصر کے معنی شہری علاقہ، جو اچھا شہر ہو، قصبہ ہو، اس کو مصر کہتے ہیں، چھوٹے گاؤں کو نہیں کہتے. اور اس کی جمع پھر امصار آتی ہے، بلکہ ان معنوں میں یہ تقریباً کم از کم صوبائی صدر مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے، مصر اور امصار. اس صورت میں مصرن ہوگا، ہاں پھر تو مورب ہوگا. وہاذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی. یہ الیس لی ملک مصر و ملک و الیس لی ہاذہ الانہار بھی کر لیں تو بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور کیا میرے لیے یہ نہریں نہیں ہیں جو کہ بہتی ہیں میرے نیچے.